نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت سورہ تحریم کی پانچ آیات کی کی تھی، لیکن ہم چوتھی آیت کے بھی بالکل ابتدائی حصے تک ہی پہنچ پائے تھے، تو میں اب چوتھی آیت سے آج تلاوت دوبارہ کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ تحریم کی چوتھی آیت کے ابتدائی ٹکڑے کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں فقط صغت قلوب و کما کے ترجمے میں کچھ سہو ہوا ہے بعض حضرات سے، کہ جن میں ہمارے اسلاف میں سے بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں، اور میرے نزدیک یہ صحف ہوا ہے ایک خاص مکتب فکر کا، ایک مخالفانہ پروپیگنڈا جو ایک بہت ہی مؤثر تکنیک کے ذریعے سے مسلسل تاریخ اسلامی کے دوران پھیلتا رہا اور وہ ذہنوں پر اثر انداز ہوتا رہا. یہ اس کا نتیجہ ہے، اسی کے ایک زیر اثر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. الحمدللہ کہ اس دور میں جہاں اور بہت سے اعتبارات سے حق جو ہے وہ مبرہن ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور اس طرح کے مغالطے رفع ہونے کی اللہ تعالی کی جانب سے خصوصی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس معاملے میں بھی الحمدللہ کہ اس مغالطے کے رفع ہونے اور اصل حقیقت کے سامنے آنے کی بہت سی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے صورت بن چکی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں دو لفظ تو ایسے ہیں کہ جن کا دونوں طرف رجحان ہوتا ہے، اس میں الا یا من کے لفظ سے ایک جانب کا تعین ہوتا ہے. مالا الا، کسی شے کی طرف مائل ہوا، مالا عن اس سے متنفر ہو گیا، لفظ وہی رہا میلان، لیکن حرف جار جو ہے بجائے الا کے عن ہو گیا، تو وہ گویا کہ اس سے نفور اور نفرت اور فرار، یہ مفہوم پیدا ہو گیا. اسی طرح رغبہ الہ، کسی شے کی طرف راغب ہوا، اور رغبہ عن لفظ وہی ہے رغبت، اردو میں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے بعد عن کا صلہ آ گیا تو اس کے معنی ہے اس سے ہٹ گیا، اس سے متنفر ہو گیا، اس کو اس نے ناپسند کیا. اس کے بعد متعدد الفاظ ہیں، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلاً چار الفاظ وہ ہیں کہ جو مالا یا رغبہ عن ہی کا مفہوم دیں گے، کسی شے سے ہٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، دور ہو جانا، جیسے لفظ زیغ ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جور ہے، ارعوا ہے، انحراف. انحراف تو اردو میں بھی مستعمل ہے، کسی چیز سے منحرف ہونا، ہٹ جانا. لیکن اسی طرح کے چار الفاظ ہیں جس میں کسی شے کی طرف میلان جو ہے یہ گویا کہ تعیین کے ساتھ پایا جاتا ہے. فے، توبہ، توبہ کے معنی بھی کسی کی طرف لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. صغب، جس سے کہ یہ لفظ بنا ہے، فقط صغت قلوبکما. اور التفات، التفات اردو میں بھی مستعمل ہے، کسی کی جانب منتفت ہونا، متوجہ ہونا. بہرحال یہاں پر جو ترجمے میں نے خاصی تحقیق کر کے میں نے جمع کیے تھے بہت سے فارسی تراجم، انگریزی تراجم اور اردو تراجم، تو ان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان سے بھی یہ خطا ہوئی ہے کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہر آئینہ کج شدہ است دل شما. پھر بعض تراجم میرے سامنے اس وقت موجود ہے کہ جو ایرانی مترجمین کے ہیں، شیعوں کے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل اسی مفہوم کے اندر راسخ ہیں، پختہ ہیں، یہ تو ان کا تو ایک خاص مکتب فکر ہے. لیکن یہ کہ ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کے، شاہ رفیع الدین، انہوں نے بھی اپنے والد کا تتبع کیا ہے اور انہوں نے اردو ترجمے میں کج کا لفظ استعمال کیا، پس تحقیق کج ہو گئے ہیں دل تمہارے. لیکن انہی کے دوسرے بھائی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا صحیح صحیح لفظی مفہوم لیا ہے، تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے. جھک پڑنا، مائل ہو جانا، یہ گویا کہ صحیح لفظی ترجمہ ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اپنے ترجمے کے بارے میں خود بھی اقرار کیا ہے کہ یہ میرا کوئی ترجمہ نہیں ہے، میں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو 100 برس گزر جانے کے باعث جو محاورے میں کچھ فرق پیدا ہو چکا ہے اردو زبان کے، تو میں نے اس کو صرف اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے. 100 برس کا جو فرق ہے اس کو نکال کر اسی ترجمانی کو میں نے اب جدید جو محاورہ جو ہے اس میں ڈھال دیا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے، حضرت شیخ الہند نے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ فارسی میں منتقل کیا گیا، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ مجاہدین نے یہ کام کیا ہے خاص طور پر، اور مہاجرین اور مجاہدین جو افغانستان کے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ یہ شیخ الہند کا ترجمہ اور شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی جو حواشی ہیں وہ پھیلائے گئے ہیں. تو وہاں بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، ہر آئینہ مائل شدہ است دل ہائے شما، کہ یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں. اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. اسی کو پھر مولانا احمد علی لاہوری نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اسی ترجمے کو انہوں نے اختیار کیا ہے. جدید بعض مترجمین میں سے مولانا عبد المجید پاریک صاحب، عبد الکریم پاریک، وہ یہاں بھی آئے تھے ہندوستان سے، بہت سے حضرات ان سے واقف ہیں، انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس میں تقریر بھی کی تھی، تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ تو تمہارے دل اللہ کی طرف جھک ہی گئے ہیں. اب یہ جھک جانا اللہ کی طرف یا جھک جانا بدی کی طرف، کجی کی طرف، غلطی کی طرف، معصیت کی طرف، جہاں تک لفظ کا تعلق ہے دونوں امکانات موجود ہیں، جھک پڑے ہیں. لیکن جو آیت کا کی کنسٹرکشن ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. یہ بالکل وہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ جس میں بسا اوقات انسان کو اپنی خطا کا احساس تو ہو جاتا ہے لیکن ایک ہچکچاہٹ سی مانے رہتی ہے اس کو برملا ماننے میں، خاص طور پر جہاں کوئی بے تکلفی بھی ہو، جہاں کچھ مان بھی ہو کسی کو کہ خامخواہ میں کیوں ان کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کروں. تو یہ جو ایک خاص قسم کا معاملہ ہے جس کی طرف مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ توجہ دلائی کہ شوہر اور بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بسا اوقات اس طرح کی نفسیاتی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر تشویق اور ترغیب کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا دل تو مان رہا ہے، اب تم زبان سے نہیں مان رہے، تم سمجھ تو چکے ہو لیکن یہ کہ تم صرف یہ کہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ انداز ہے ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اے نبی کی بیویوں رضی اللہ تعالی عنہما، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو، تو یہ تمہارے شایان شان ہے اور تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے. اور مجھے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، یہی ترجمہ کیا ہے مولانا عبد الحق حقانی، تفسیر حقانی بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے ہاں اردو تفاسیر میں، انہوں نے، میں حیران ہوں کہ جب وہ یہ ترجمہ کر چکے ہیں تو اب کم سے کم ہمارے اردو مترجمین کو تو اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ترجمہ، ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں۔ یہ بالکل وہی ترجمانی ہے۔ انگریزی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبداللہ یوسف علی، پھر محسن خان اور تقی الدین ہلالی اور عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، ان سب کے تراجم یہ ہیں، یور ہارٹس آر انڈیڈ سو انکلائنڈ، یہ تینوں کا ترجمہ یہی ہے، شیورلی یور ہارٹس آر سو انکلائنڈ۔ اگرچہ جو ایک جدید ترین مترجم ہے محمد اسد، جو لیوپولڈ ویس ہوتے تھے کبھی، یا وائس، مجھے نہیں معلوم صحیح تلفظ اس کا کیا ہے، یہ ایک یہودی تھے، بہت عرصہ ہوا جب یہ ایمان لائے تھے، یہیں ماڈل ٹاؤن میں ایک زمانے میں ان کا مرکز تھا، عرفات نام سا یہ رسالہ انگریزی میں نکالتے تھے۔ پاکستان جب بنا ہے تو پہلی دستوسہ اسمبلی کے یہ اس کے ساتھ ایک باڈی بنائی گئی تھی، جو علماء اور فضلاء ہیں کہ جو اسلامی دستور پر اس دستوسہ اسمبلی کو رہنمائی دے، تو اس میں یہ بھی شامل تھے۔ بعد میں یہ پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر پھر یہاں سے چلے گئے۔ ان کا ایک ترجمہ آیا ہے، بدقسمتی سے انہوں نے وہی ترجمہ کجی والا اختیار کیا ہے، فار دی ہارٹس آف بوتھ آف یو ہیز سیورڈ فرام وٹ از رائٹ، تم دونوں کے ہاتھ کے دل جو ہیں وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو تراجم تو یہ آپ کو دونوں مل جائیں گے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو فطرے کی جو ساخت ہے اور پوری ایک نفسیاتی جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مفہوم بالکل معین طور پر یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم سے خطا ہوئی ہے، نبی نے تم میں سے ایک کو ایک راز کی بات بتائی تھی اور وضاحت کر دی تھی، تاکید کر دی تھی کہ کسی کو نہ بتانا، تم میں سے اس نے اس راز کو دوسری بیوی کو وہ بتا دیا ہے، یہ ایک خطا ہوئی ہے، اب تمہیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے، اور دل تو تمہارے مائل ہو ہی چکے ہیں، تمہارے دلوں میں تو یہ احساس اور شعور پیدا ہو ہی چکا ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ ٹکڑا جو ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس کے ضمن میں بھی مجھے کچھ تمہید کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کی بھی جو اس کا لفظی ترجمہ ہے اس میں خاصی الفاظ کے اندر درستگی اور سخت ایک سخت انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں ایکا کر لو گی ان کے خلاف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو جان لو کہ ان کا ساتھی ہے اللہ اور جبرائیل اور صالح اہل ایمان اور تمام کے تمام ملائکہ ان کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ اب یہ جو انداز ہے اس میں بھی چونکہ خاصا سخت انداز ہے، تظاہرا علیہ، اگر تم دونوں نے ایکا کر لیا ان کے خلاف، تو اس سے جو بظاہر الفاظ سے جو متبادر ہو رہا ہے وہ کافی ہمارے لیے کسی طور سے تشویش کا موجب ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اب اگر ان الفاظ کو ہم دو کا تو اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً پھر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے ازواج مطہرات کے خلاف کچھ زبان کھولنے کا اور تان کرنے کا، لیکن اس میں جو بات سمجھ لینے کی ہے جو میں نے اصولاً پچھلی مرتبہ بھی عرض کر دی تھی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یہ مقام اور مرتبے کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے کس سے بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک درجہ ہے ابرار کا، ایک ہے مقربین کا، اللہ کے مقربین بارگاہ، بہت قرب رکھنے والے جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ عام نیک لوگوں کے لیے کوئی شے ہو سکتی ہے کہ وہ نیکی شمار ہو، بھلائی شمار ہو، بہت کریڈیٹیبل بات ان کے لیے ہو، لیکن وہی بات اگر وہ مقربین میں سے کوئی اسے صدور ہو رہا ہے تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیئہ شمار ہو جائے، ان کے مرتبے کے اعتبار سے وہ ایسی چیز ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جائے، زجر کی جائے۔ تو یہ حفظ مراتب نہ تنی زندگی تھی، اگر تم نے فرق مراتب نہ کیا اور مختلف رتبوں کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا تو پھر یہ کہ انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں خاص طور پر قرآن مجید سے دو تین شواہد دینا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں ظاہری اعتبار سے، لفظی اعتبار سے بہت سخت انداز اختیار فرمایا، چنانچہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سورہ انعام سے۔ سورہ انعام میں ایک بحث چلی ہے کہ یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی صریح معجزہ دکھائیے، جیسے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھائے، حضرت موسیٰ نے دکھائے، کہ ایک عصا ہے لکڑی ہے اور وہ زمین میں ڈالتے تھے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، یا ان کا ہاتھ جو ہے وہ ید بیضہ کی صورت اختیار کرتا تھا، ایسے معجزے ہمیں دکھائیے، کوئی صریح مادی اور حسی معجزہ. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایسا کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھایا جائے، بلکہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، جو ہدایت کا طالب ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت اخذ کر لے گا، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہے لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لاتے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو معجزے دکھائے ہیں، اب ان سے اونچے کسی معجزے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی حسی معجزہ، مادی معجزہ جو نگاہوں سے دکھائے دے، کہ ایک پرندے بنایا، انہوں نے پرندے کی صورت گارے سے بنائی اور پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. یہ یوں سمجھیے کہ خلق حیات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فعل ہے، اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے. اسی طرح احیاء موتا، مردہ ہے اور فرمایا قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا. اب یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کے ذریعے سے جن کا ظہور ہو. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ یہود نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تصدیق نہیں کی، ان پر ایمان نہیں لائے، انہیں جادوگر قرار دیا، اپنے طور پر تو انہوں نے سولی پر چڑھائی دیا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح انہیں اٹھایا، یہ الگ بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں اللہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ اصل معجزہ آپ کا یہ قرآن حکیم ہے. اب اگر کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو قرآن سے وہ ہدایت اخذ کر لے گا، جو طالب نہیں ہے کوئی معجزہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول سکے گا، اور معجزے کے دکھانے کے بعد، اس نوع کے معجزے کے دکھانے کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ، پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے. اور یہ رعایت اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے اس امت کے ساتھ کہ اگر اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر تو یہ کہ مہلت ختم ہو جائے گی ان کی، ابھی ان کو مزید مہلت دینی ہے تاکہ ان میں جن کے اندر بھی کوئی خیر کی طلب ہے، کوئی ان کی فطرت کے اندر صلاحیت ہے، وہ راغب ہو جائے، ایمان لے آئے. یہ ہے پس منظر. اب اس میں کسی وقت ایسا ہوا ہو، یا یہ کہ حضور کے دل میں یہ بات نہ آئی ہو، کچھ صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئی ہو کہ اگر انہیں کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے، یہ مانیں گے نہیں تو کم سے کم زبانیں تو بند ہو جائیں گی. اس وقت تو حجت ہمارے خلاف قائم ہو رہی ہے کہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم رسالت پر ایمان لائیں، اور کھلم کھلا معجزے جیسے خود مانتے ہو کہ پہلے رسولوں نے دکھائے، ہمارا مطالبہ ہے کہ دکھاؤ، اور دکھانے کے لیے تیار نہیں. تو اس سے گویا کہ عوام الناس پر ایک منفی اثر قائم ہو رہا تھا. وہ جو مشرکین مکہ، ان کے جو سردار تھے، وہ اپنے عوام کو اس مغالطے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ یہ معاملہ در حقیقت ہماری حجت ان پر قائم ہے، ہم نے تو صاف کہہ دیا ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن معجزہ دکھا دو. تو کم سے کم یہ کہ اگر ایسا معجزہ دکھا دیا جائے تو ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، یہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کم سے کم ان کے پاس وہ تو دلیل باقی نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے، یہ میں امکان کے درجے میں کہہ رہا ہوں، کہ حضور کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن اصل میں یہ خطاب ہو رہا ہو صحابہ کرام سے، کہ ان میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو تو براہ راست انہیں مخاطب کرنے کے بجائے انہیں جواب دیا جا رہا حضور سے خطاب کرتے ہوئے. لیکن یہاں سوال ہے لفظ کا، لفظاً یہاں خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب الفاظ کی ذرا سختی دیکھیے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، عَلَيْكَ ہے یہاں پر، واحد کا صیغہ ہے، مخاطب یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ پر ان کا یہ اعراض و انکار بہت ہی شاخ گزر رہا ہے، بہت بھاری گزر رہا ہے، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کوئی زمین میں آپ سرنگ کھود لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور لے آئیے کوئی آیت ان کے لیے، کوئی نشانی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نشانی دکھائی دی جائے. ہماری تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں دکھائی جائے گی، ہماری حکمت کاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اس طرح کا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. لیکن اگر آپ پر بہت شاخ گزر رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ او سلما فی السماء فتاتیہم بآیۃ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ، اور اے نبی اگر اللہ ہی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں ان کے دلوں کو پھیر دیتا۔ یہ تو امتحان ہے کہ کون ہے جو ایمان لاتا ہے، کون طالب ہے ہدایت کا۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ جاہلوں میں سے مت بنے۔ اب یہ ہے بہت سخت انداز، لفظی طور پر تو لفظ جاہل جو ہے معمولی لفظ نہیں ہے، بہت ثقیل لفظ ہے، اور یہاں براہ راست وہ استعمال ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ کو یہ جو اگر خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو، اور اگر یہ آپ کے ساتھیوں کے دل میں خیال ہے تو اے نبی پھر آپ انہیں بتا دیجئے کہ پھر یہ در حقیقت ایک طرح کی جہالت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، ہمیں وہ الفاظ بہرحال استعمال کرنے پڑیں گے، ہم کیا کریں، اس لیے کہ ترجمہ جب کریں گے تو لفظ کا حق ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ انداز ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا۔ اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہاں مرتبے کو دیکھیے، مقام کو دیکھیے، کسی کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کوئی تلخی اختیار کی جا رہی ہے، کوئی سخت انداز اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے اوپر نہ قیاس کر لیجئے، بلکہ یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھیے، اس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی کی دوسری مثال میں سورہ بنی اسرائیل سے دے رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ رد و قدع ہے کہ یہ کہہ رہے تھے مشرکین مکہ کہ اے نبی، یہ قرآن جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ بہت ریجڈ ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے، کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کیجئے، کچھ دنیا کا اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ لیجئے کچھ دیجئے، کچھ منوائیے کچھ ہماری مانیے، یہ انداز تھا کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے۔ فرمایا گیا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ تو چاہتے تھے، تلے ہوئے تھے کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، تاکہ آپ کچھ اور چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ یہ تو خوش ہوں گے اسی طریقے سے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی شے گھڑ کر قرآن میں شامل کر دیں، تاکہ کسی درجے میں ان کی بات بھی مان لی جائے اور ان کی دل جوئی بھی ہو جائے، ان کا تالیف قلب بھی ہو جائے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ اب اس کے بعد وہ لفظ آ رہے ہیں اِذَا لَّازَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو عذاب دیتے، دگنا عذاب دنیا کا اس زندگی کا اور دگنا موت کا، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا اپنے لیے، ہمارے خلاف ہماری پکڑ سے چھڑانے والا کوئی شخص نہ ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اب یہاں خطاب اللہ کا ہے، ایک تو یہ کہ مخاطب کون ہے اور مخاطب کون ہے، ان چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہری الفاظ سے تو دھوکہ ہو جائے گا۔ ظاہری الفاظ سے اگر آپ نے وہ مفہوم اخذ کیا تو گویا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہمارے لیے بہت سی گستاخیوں کے راستے جو ہے کھل جائیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، صبر کیجئے، ان لوگوں کی معیت کو غنیمت سمجھیے، اللہ نے جو یہ فقراء اور درویش جو آپ کے گرد جمع کر دیے ہیں، جو صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے جویا ہیں، ان کی معیت پر صبر کیجئے، ان کی معیت پر اپنے آپ کو جمائے رکھیے، اور ان سے نگاہ ہٹا کر ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو کہ جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے، آپ بھی دنیاوی ساز و سامان اور دنیا کی رونق، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہاں پر بھی لفظی ترجمہ کرتے ہوئے زبان جو ہے ہماری لڑکھڑاتی ہے، آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی اس زیبائش اور آرائش کے، معاذ اللہ، ہمیں یہاں کیا تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اس التفات سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف کرتے تھے، دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ جیسے عام آدمی ہے وہ رؤوسا اور امرا سے متاثر ہوتا ہے، تو شاید محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی امیروں کی عمارت سے اور سرداروں کی سیادت سے اور چودھریوں کی چودراہٹ سے متاثر ہیں کہ ہم عام لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، غربا اور فقراء کی طرف التفات نہیں فرماتے، بلکہ ان کی توجہ اور التفات جو ہے وہ ان امراء کی طرف اور سرداروں کی طرف۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اسی لیے ہمارے ہاں بعض مترجمین نے یہاں استفہامیہ حمزہ جو ہے اس کو محذوف مانا ہے. اتورید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ طالب ہو گئے دنیا کی زندگی کے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کے؟ لیکن یہ کہ جو کچھ اس وقت نظر آ رہا تھا اس میں ایک امکان تھا کہ کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. حضور اگر ان کی طرف التفات فرماتے تھے تو اس لیے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر یہ غربا اور فقراء جو اس وقت کی جو پرسیکیوشن کی چکی میں پس رہے تھے، انہیں شدید ترین مصائب کا سامنا تھا، ان کے لیے کوئی سہولت ہو جاتی. جیسے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت حمزہ ایمان لے آئے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ان غربا اور فقراء اور مسلمان جو اہل ایمان جو غلاموں کے طبقے میں سے تھے انہیں ایک سہارا ملا ہے. معلوم ہوا کفار کو بھی اب سوچنا پڑا کہ اب ہمارے مد مقابل بھی لوگ موجود ہیں، سرداران قریش میں سے کچھ لوگ جو ہیں اب ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. تو یہ در حقیقت انہی کی بھلائی کے لیے، انہی فقراء اور غربا کی مصلحت کے لیے، یا پھر دین کی مصلحت کے لیے کہ الناس و علی دین ملوکہم، اگر یہ سردار ایمان لے آئیں گے پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا. اس اعتبار سے یہ مصلحتیں تو پیش نظر ہو سکتی تھی، لیکن ترید و زینت الحیات الدنیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم طالب ہو گئے ہو دنیا کی اس حیات دنیاوی کی زیبائش اور آرائش اور زینت کے. یہ ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، لفظ ضرور ہے کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ترجمہ جب کیا جائے گا تو بہرحال ان الفاظ کا حق ادا کیا جائے گا، لیکن یہ کہ ان الفاظ کی ہم توجیہ کریں گے کہ یہ سختی جو ہے جو ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے حقیقتاً وہ یہاں پر مراد نہیں. یہ اصول اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے اس اصول کو سامنے رکھیے. تو ازواج مطہرات سے بھی جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس کو اسی ایک اصول جب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم ہر جگہ پر بات کو سمجھیں گے کہ اگرچہ بظاہر یہاں جو انداز تخاطب ہے اس میں سختی ہے، لیکن یہ کہ اس سختی کو ہم جیسا کہ ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے ہم اس پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اس کی توجیہ اور تاویل کریں گے. فرمایا و ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں ایک آ کر لو. اب اس کی زیادہ سے زیادہ صورت جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے اندر یوں سمجھیے کہ اس قدر باہمی جو ہے الفت تھی، باہمی اعتماد تھا کہ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہیں کسی معاملے پر، تو ان دونوں نے گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، جیسا ہوتا ہے شوہر اور بیویوں کے مابین، دونوں نے بھی کچھ روٹھنے کی شکل اختیار کی، جس کی طرف اس کے پہلے حصے میں اشارہ ہو چکا ہے کہ ان تتوبا اللہ فقط فقط قلوب و کما و ان تظاہرا علیہ. تو جان لو کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے گی. اگر ہمارے نبی کے خلاف تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا، جہاں یوں سمجھیے کہ انگلی رکھنے کا امکان ہے وہاں تو پھر پوری عمارت بھی تعبیر ہو سکتی ہے. تمہارا یہ رجحان اگر آگے بڑھ گیا، اگر اس کے اندر کہیں اور اضافہ ہو گیا، تو پھر تم اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اعزلته بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جیسے کہ سود کے کاروبار سے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اذان جنگ ہے، پھر گویا کہ اعلان جنگ ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے سختی کا. تو یہاں فرمایا کہ اس بات کے اندر جو کچھ مزمر ہے حقیقت اس کو پہچانو. میں نے یہ سورہ حجرات کے ضمن میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ ایک معاملہ کے جو خاص تھا صحابہ کرام کے ساتھ، اکثر ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حضور کی صرف ایک حیثیت ہے اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تو کوئی ہمارا رشتہ نہیں، کوئی ہمارا براہ راست آپ سے اس نوعیت کا تعلق نہیں کہ جیسا صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام میں معاملہ یہ کہ حضرت حمزہ ایک اعتبار سے امتی ہے حضور کے، لیکن دوسرے اعتبار سے چچا ہے، چچا بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ اس رشتے کے اعتبار سے ایک بلندتر مقام پر ہے. حضرت عباس ایک طرف تو امتی ہے، متبع ہے، مطیع ہے، حکم ماننا ہے، لیکن یہ کہ ایک عام شخص کا معاملہ اور ہے، عباس کا اور ہے. عباس چچا بھی تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آخر اس کا ادب نہیں کرتے ہوں گے؟ ان کے ساتھ خطاب کے اندر حضور کا انداز جو ہے یقیناً وہی ہوگا کہ جو کسی کے ساتھ اپنے کسی رشتے میں جو بڑا ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ بات واضح کی گئی ہے سورہ حجرات میں, اعلموا ان فیکم رسول اللہ. یہ صحابہ کرام سے براہ راست خطاب کر کے گویا کہا جا رہا ہے, یہ جان لو تمہارے مابین جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ ٹھیک ہے تمہارے بھتیجے ہیں, اے علی یہ ٹھیک ہے یہ تمہارے چچا داد بھائی بھی ہیں, تمہارے خسر بھی ہیں, ایک رشتہ یہ بھی ہے تمہارا, لیکن ان کی جو حیثیت تمہاری نگاہوں میں ہر دم رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یہی بات یوں سمجھیے کہ کہی جا سکتی ہے اے عائشہ اور اے حفصہ یہ بات نہ بھولنا, یہ اللہ کے رسول ہیں, ٹھیک ہے تمہارے شوہر ہیں, تم سے محبت کرتے ہیں, تم ان کی چہیتی بیویاں ہو, اور زن و شوہر کا تعلق جو ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں نفسیاتی, وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے, لیکن یہ کہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جو تمہارا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہر وقت, اس میں یہ حیثیت ان کی مقدم رہے تمہارے سامنے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں عام گھریلو زندگی میں کسی شوہر اور بیوی کے مابین ان کی وہ اہمیت نہیں ہے, لیکن جان لو کہ یہ مقام کون سا ہے, ادب گاہیش زیرے آسماں درش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. تو یہ مقام پہچانو, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر تم اپنی بات ان پر ٹھوسو گے, ان سے اپنی بات منوالو گے, اگر یہ تمہارے آپ کی پیروی کرنے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور میں اس کے حوالے سے یہ مضمون وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس ڈائمنشن کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ بات جان لو کہ اگر عام شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا تو ٹھیک ہے, وہ روسا منائی ہوتی رہتی ہے, کوئی شوہر روٹ گیا ہے تو بیوی بنا لیتی ہے, کبھی بیوی روٹ گئی ہے تو شوہر بنا لیتا ہے, یہ چیزیں جو ہیں عام انسانی زندگی میں گھریلو معاملات کے اندر چلتی رہتی. لیکن یہاں معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. تو جان لو کہ پھر تمہارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے کہ رسول کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی تقویت ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اللہ کی تائید ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ویسے تو یہاں پر مراد ہے تمام صالح اہل ایمان, لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما یہاں مراد ہے, اس لیے کہ دونوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر غیر شعوری طور پر یہ بھی خیال ہو کہ ہمارے والد وہ ہیں جو حضور کے دست و بازو ہیں, حضور کے قریب ترین ساتھی ہیں, گویا کہ اس پہلو سے بھی ان کے دل میں یہ بات آئی ہو. چنانچہ میں ابھی آپ کو ایک یعنی قول سناؤں گا حضرت عمر کا جس میں اس کی طرف اشارہ ہے, اور بعد میں فرمایا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ گویا کہ یہاں پر حصر ہو رہا ہے کہ تمام ملائکہ وہ تو ان کے مددگار ہیں, پشت پناہ ہیں. تو جان لو کہ اگر تمہارے دل میں کہیں بھی کوئی ان کے خلاف ایکا کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر یہ تمہارے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچان. یہ بھی وہ تحدید کا انداز ہے, یہ بھی اسی ایک کسی چیز کے اندر جو امکانات مزمر ہوتے ہیں اس آخری امکان کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے. جیسے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تم طالب ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے زیبائش اور آرائش اور زینت کے, حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں. تو اسی طریقے سے الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیے بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کی تعبیر کیجیے. اس میں عرض کر دوں کہ یہ حصہ جو ہے اس کا, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, یہاں سے اور پھر اگلی آیت جو ابھی آئے گی ہم پڑھیں گے, ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے ایک جوڑ ملایا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جمع کا صیغہ آ رہا ہے, عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ. اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے تو گویا کہ صرف دو مخاطب ہو لیکن بعد میں جنرلائز کرنے کے لیے اس کا جمع کا صیغہ اختیار کر لیا گیا, اور یہ بھی امکان موجود ہے. لیکن اکثر حضرات نے مفسرین نے اس کا جوڑ ملایا ہے اس واقعہ ایلا سے جس کا ذکر تفصیل سے سورہ احزاب میں ہو چکا ہے. سورہ احزاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں خرچ میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے, اور یہ بات کوئی ایسی غلط نہیں تھی, اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب تو حالات کافی بدل چکے ہیں, مال غنیمت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی اب کشادگی ہے اور سہولت ہے، آسانیاں ہیں، تو ہمارے اوپر بھی اس معاملے میں کچھ حق ہمارا بنتا ہے کہ سہولت ہو جائے، ہمارے لیے بھی کچھ کشادگی ہو۔ اور اس میں چونکہ اس کو بھی بعض لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں وہ زیغ ہے اور جن کے دلوں میں بغض ہے صحابہ سے اور خصوصاً ازواج مطہرات سے، انہوں نے اس واقعے کو بھی بہت نمک مرچ لگا کر بیان کیا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نہ کوئی، یعنی یہ کوئی غیر معقول بات تھی، نہ خلاف واقعہ تھی۔ ٹھیک ہے، جب سب مسلمانوں کے اوپر تنگی تھی تو اگر حضور کے گھروں میں بھی تنگی تھی تو بات سمجھ میں آتی تھی، اب اگر سب جگہ پر اب آسانی ہو گئی ہے تو آخر ان کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سہولت ہو جائے۔ اور میں مزید اس کی وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی معاملہ بیعت نہیں حضرت فاطمہ کا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی تو جا کر حضور سے کہا تھا کہ حضور دیکھیے، یہ میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑا ہوا ہے، مشکیزہ میں خود لے کر آتی ہوں پانی بھر کر کنویں سے، اس کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے، یہ دیکھیے چکی پیسنے سے یہ گٹے پڑ گئے ہیں، یہ سختی ہے، تو آپ کوئی مجھے کنیز یا کوئی خادم جو ہے، کوئی غلام مجھے بھی عنایت فرما دے۔ تو معلوم ہے کہ حضور نے کیا جواب دیا، جو جواب حضرت فاطمہ کو دیا تھا وہی جواب ازواج مطہرات کو دیا۔ حضرت فاطمہ کا معاملہ صرف فرق یہ کہ قرآن مجید میں نہیں آیا، حضور نے یہ فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی یہ چیزیں اوروں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہیں تو میں اس سے کہیں بہتر شے دے رہا ہوں۔ یہ تسبیح فاطمہ جو نماز کے بعد آپ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ مطالبہ یا جو بھی درخواست تھی وہ تو تھی اس بات کی کہ مجھے دنیا کی کوئی سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، کوئی غلام کنیز سارے کام کر کے جو ہے مجھے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن حضور نے جواباً یہ کہا کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح کا معاملہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہو، ان کا مطالبہ کوئی غیر معقول نہیں تھا، انہوں نے جو چیز طلب کی تھی وہ بالکل مطابق واقعہ بھی تھی، جو حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی تھی اس کے اعتبار سے سراسر معقول۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ ازواج مطہرات کا معاملہ تھا، لہذا قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت تخیر نازل ہو گئی کہ نبی کی بیوی ہو طے کر لو، اگر تمہیں دنیا چاہیے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی طالب ہو تو میرے گھر میں تو وہ شے نہیں آئے گی، اگر تمہیں وہی مطلوب ہے تو آؤ کہ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھروں میں نہیں رہ سکتے، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، تو بہرحال یہی سختیاں جھیلنی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ آیت تخیر کہلاتی ہے، اور تمام ازواج مطہرات نے جو ہے پھر جو اختیار اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں دنیا تمہیں دوں گا لیکن گھر سے رخصت کر دوں گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی طالب ہو تو پھر یہی سختی جھیلنی پڑے گی، تو انہوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا ہے اسی کے ضمن میں تفاصیل آتی ہے کہ تقریباً ایک مہینے، بلکہ تقریباً نہیں پورا ایک مہینہ، جب زیادہ مطالبہ ازواج مطہرات کا بڑھ گیا تھا اور انہوں نے ایک طرح کا ایکا کر لیا تھا، یہ یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں، جیسے ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے کہ مل کر جو ہے کسی جگہ کام کرنے والے اپنا مطالبہ پیش کریں تو وہ اس کو مل کر پیش کرنے میں اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکا تھا تمام ازواج مطہرات کا کہ ہم سب کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نفقے کے اندر اضافہ کیا جائے اور ہمارا جو خرچ ہمیں ملتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ تو وہ تظاہرا جو یہاں لفظ آ رہا ہے اس کی ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اس ایکے کے ساتھ کہ جو اس وقت تمام ازواج مطہرات نے جمع ہو کر اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مطالبہ منوانے کے ضمن میں کیا تھا۔ لیکن یہ کہ ایک ماہ تک حضور نے لا تعلق اختیار کیے رکھی، اسی میں یہ افواہیں بھی اڑ گئیں کہ حضور نے طلاق دے دی ہے اور بہت لوگ پریشان ہوئے، حضرت عمر کے بڑے تفصیلی واقعات اس میں آئے ہیں روایات میں، احادیث میں، یہاں تک کہ یہ بھی جب یہ محسوس ہوا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما خاص طور پر ان کے پاس گئے کہ تم نے یہ کیا غلط طرز عمل اختیار کیا ہے، ڈانٹا ڈپٹا، حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے البتہ وہ بہت تلخ جواب دیا حضرت عمر کو کہ اے عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے، تم ہر چیز میں دخل دیتے ہوتے ہوتے یہاں اب پہنچ گئے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملے میں بھی اب تم دخل دے رہے ہو، تو وہ چپ ہو کر واپس آ گئے۔ لیکن یہ کہ ایک تشویش جو ہے وہ بہت رہی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ جو مسلم شریف میں ایک قول نقل ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جس وقت یہ صورتحال تھی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور پر بھی اب یہ ایک ماہ کا لا تعلقی کا معاملہ ازواج سے اور چہمے گوئیاں جو ہو رہی تھیں, پورے چھوٹا سا مدینہ ایک قصبہ تھا اور پھر حضور کا معاملہ تھا, یہ کسی عام مسلمان کا تو معاملہ نہیں تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہر گھر گھر میں جو ہے اسی کا چرچا ہو رہا ہوگا. تو حضور کے پاس حاضر ہو کر حضرت عمر فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ اگر ان سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر بیویاں جو ہے آپ کو عطا کر دے گا, اور اللہ آپ کا ساتھی ہے, پشت پناہ ہے, جبرائیل اور میکائیل آپ کے ساتھی اور پشت پناہ ہے, اور میں اور ابو بکر آپ کے ساتھی ہیں اور تمام اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں, لہذا یہ آپ گمان نہ کریں کہ اگر آپ کو انتہائی قدم بھی اٹھا لیں گے. اب خاص طور پر کیوں کہا میں اور ابو بکر, اس لیے کہ ان کی اپنی بیٹی کا ایک معاملہ ہے. ایک جاہلانہ جو تصور کبھی ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ شدید ہو سکتا تھا اس کے اپنے میکے والوں پر اور اس کے والد پر اور بھائیوں پر. تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ آپ بالکل اس میں کوئی تشویش اپنے دل کے پاس نہ آنے دیں, اگر آپ ان سب کو طلاق دے دیں تو کوئی پرواہ نہیں, اور میں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور تمام اہل ایمان جو ہے صالح المومنین وہ آپ کے ساتھ ہیں, ملائکہ جو ہے آپ کا پشت پناہ ہے, اللہ آپ کا ساتھی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور قرآن مجید میں اس کی تصویب نہ آ گئی ہو. یہ بہت سی مثالیں ہیں اصل میں کہ حضرت عمر کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا اور تقریباً جن الفاظ میں وہ اسے ادا کرتے تھے تقریباً انہی الفاظ میں قرآن مجید کے اندر پھر وحی کا نزول ہو جاتا تھا ان کی رائے کی تصویب میں, جیسے کہ اسیران بدر کے معاملے میں ہوا, جو رائے حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں اسی کی تصویب ہوئی. حجاب اور پردے کے معاملے میں, شراب کے معاملے میں, یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں پابندیاں لگنی چاہیے, آخری حکم آ جانا چاہیے, اور پھر بعین ہی انہی الفاظ کے اندر قرآن مجید میں وہی نازل ہو گئی. تو اس آیت کے الفاظ بھی وہی ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, تو پھر اللہ ہے ان کا پشت پناہ اور مددگار, اور جبرائیل ہے اور صالح اہل ایمان ہیں جن میں ٹاپ پر ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما, اور پھر یہ کہ کل کے کل ملائکہ جو ہے ہمارے نبی کے پشت پناہ اور مددگار ہیں. تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے, یہاں ایک طرح سے سرزنش کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو بھی طرز عمل تم اس وقت اختیار کر رہی ہو اس کے اندر یہ کچھ مضمر ہے, پھر نبی کے مقام کو گویا کہ سمجھنے میں تم سے یا عملی اعتبار سے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے, کوتاہی کا صدور ہو رہا ہے, اور یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن تل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے, اس کے پیچھے یہ سب کچھ پھر مضمر ہے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرُ. اب اگلی آیت جو ہے اس میں تقریباً وہ مضمون آ گیا ہے. واقعہ یہ کہ اس کی مناسبت زیادہ بنتی ہے واقعہ ایلا کے ساتھ, لیکن چونکہ یہ وہاں سورہ احزاب میں نہیں بلکہ سورہ تحریم میں ہے تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہی دو کا معاملہ ہو لیکن اب اس کے اندر مزید جنرلائز کر کے اور اس کو جمع کے صیغے سے بات کو لے آیا گیا ہو. عسیٰ ربہ ان طلقکن, قریب ہے کہ اس کا رب یعنی حضور کا رب اللہ تعالی, عسیٰ ربہ ان طلقکن کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں, ان یبدلہ تو وہ بدل دے اللہ ان کو ازواجن خیرم من کنا, ایسی بیویاں جو تم سے بھی بہتر ہوں, مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. یہ اوصاف جو ہے خاص طور پر جو جمع کیے گئے یہاں ان کا بھی ایک بڑا گہرا ربط اور ان کی ایک مشابہت ہے. سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور وہاں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے, المسلمون والمسلمات والمومنون والمومنات, یہ تمام الفاظ وہاں ایک طویل آیت ہے جس کے اندر آئے ہیں. یہاں چونکہ صرف ازواج مطہرات کا معاملہ ہے تو یہاں وہ صرف خواتین کے لیے جو اوصاف ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے. مسلمات یہ پہلا درجہ ہے, اسلام یہ تو یوں سمجھیے کہ جو صراط مستقیم ہے اس پر پہلا قدم پڑتا ہے, انسان اپنا اختیار سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے, یہ اسلام ہے تو سرنڈر تو سبمٹ. مومنات ایمان رکھنے والیاں, یہ دلی یقین قلب کے اندر جب اللہ پر، آخرت پر اور وحی پر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اب ایمان ہے. مسلمات مومنات قانتات، فرما برداری کرنے والیاں. فرما برداری، یہ دونوں معنی یہاں پہ دے رہا ہے لفظ، ایک اللہ کی فرما برداری اور ایک شوہروں کی فرما برداری، اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے سورہ نساء کے اندر. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیبیاں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. تو یہ دو طرفہ، اللہ کے لیے بھی فرما برداری اور شوہر کے لیے بھی فرما برداری. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو عام لوگوں کے مقابلے میں انہیں دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے. ایک مثلا غلام ہے، غلام اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو ایک عام آزاد آدمی ہے اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن غلام کو اپنے آقا کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان لمیٹیشنز کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو دوہرے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا. اسی طرح عورت، وہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے اور اس حال میں، اس لمیٹیشن کے ساتھ، وہ اللہ کی اطاعت کا بھی حق ادا کر رہی ہے تو گویا کہ اسے دوہرا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا. تو فرمایا مسلمات مومنات قانتات تائبات، توبہ کرنے والیاں. یہ توبہ ایک تو آگے آئے گا آج تفصیل کے ساتھ معاملہ، ایک تو یہ کسی معین کوئی خطا ہوئی انسان سے اور پھر وہ اس پر توبہ کر رہا ہے، ایک یہ مستقل وصف ہے کہ ایک طرح کا احتساب انسان ہر وقت کرتا رہے اپنے حرکات و سکنات کا، کیا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے، کیا بات اس نے ابھی کی ہے، کیا فعل اس سے سرزد ہو گیا، احتساب. اور جتنا یہ شدید احتساب ہوگا انسان کا، اتنی ہی پھر اس کے اندر وہ توبہ کرنے کا وصف جو ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ راسخ ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کہ اگر آپ غفلت میں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس وقت کیا غلط حرکت کی ہے، بالکل غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر آپ سے بہت سی غلطیں ہم سے سب سے ہوتی رہتی ہیں. اب یہ جن کو ہم صغائر کہتے ہیں، وہ صغائر وہی تو ہیں کہ جس کے اندر ہمارا کوئی قسم جو ہے، دل کا ارادہ داخل نہیں ہوتا. آپ نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی، حالانکہ آپ کی نیت غیبت کی نہیں تھی، لیکن اس وقت آپ کی زبان سے ایک بات نکل گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں، اگر انسان کی اپنی نگاہ جو ہے احتساب کی وہ برقرار رہے اور اس کا وہ جذبہ جو ہے بیدار رہے، تو مسلسل اسے توبہ کرنی پڑے گی، مسلسل توبہ کرنی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ ہر روز. اور ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی استغفار جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور اس طرح کے گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے جس گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ معصوم ہیں. لیکن یہ کہ اپنے مقام بلند کی مناسبت سے ذرا سا بھی اگر کوئی کام جو ہے ہلکا ہو گیا ہے کسی درجے میں، ہمارے لیے وہ پھر حسنات ہی میں ہوگا، لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ذرا معیار سے نیچے بات ہو گئی ہے تو یہ بھی گویا کہ حضور کے اعتبار سے گناہ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے 70 مرتبہ، بلکہ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی، میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے. اب یہ غور کیجئے، اس حجاب کو اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہ کر لیجئے. کار پاکا را قیاس بر خود مکن، اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھنا ان کے مقام. اب ان کا حجاب کیا ہے کہ وہ جو لو لگی ہوئی اللہ سے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو یہ بھی گویا کہ ایک شدت، آپ اس روشنی کے جب عادی ہو جائیں تو ذرا سی کم درجے کی روشنی ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا ہے. حالانکہ اس سے کم درجے کی روشنی سے کوئی شخص نکل کر آئے گا وہ سمجھے گا کہ بہت روشنی. تو یہ وہ اعتباری کیفیت ہے کہ جو لو لگی ہے، جو استحضار ہے اللہ کے ساتھ، وہ جو دل کا رشتہ قائم ہے، اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو تو اسے بھی وہ اپنے لیے بہت بڑے قصور اور بہت بڑی کوتاہی سے تعبیر کریں گے، اسے بھی وہ اپنے لیے حجاب سے تعبیر کریں گے. تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، پردہ سا پڑ جاتا ہے. وانی لاستغفر اللہ 70 مرتا فی کل یوم، اور میں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں روزانہ 70 مرتبہ. یہ ہے وہ لفظ کہ مسلسل توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والیاں. عابدات، عبادت گزار، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو ہمیں اسلوب عطا کیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ایک عبادت تو ہے پوری بندگی میں، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، ایک یہ عبادات بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خصوصی ربط و تعلق قائم کرتے ہیں. یہ نماز ہے جسے معراج المومنین کہا گیا ہے. تو عابدات سائحات، سائحات سیاحت جو ہے یہ پرانے زمانے کا ایک لفظ ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کا مفہوم اب ہماری شریعت میں آ کر بدل گیا ہے. سیاحت بس گھومتے پھرتے رہنا، گھر بار نہ بنانا، رہبانیت کی روش، یا جیسے کہ آپ کو ہندوستان میں ایک لفظ ملتا ہے بن باس لے لینا، نکل گئے ہیں آبادیوں سے، گھروں سے، بس سیاحت گھومتے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک پچھلے زمانے میں نیکی کا ایک تصور تھا، شریعت محمدی میں اس کا بالکل سدے باب کر دیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. تو اسی طرح سیاحت بھی اس معنی میں اب ختم کر دی گئی. اسی لیے حضرت عائشہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول، کہ بلکہ حضرت عائشہ ہی کا اپنا قول ہے، گویا کہ یہ بھی آثار میں سے شمار ہوگی، اگرچہ یہ خبر نہیں ہے، حضور کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیاحت الاسلام ہے. ہمارے اس شریعت کا سیاحت جو ہے الصوم، یہ روزہ ہے. روزے میں ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی طرح سے کھانا پینا، لذات نفسانیہ جو ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے. اسی لیے اکثر ہمارے مترجمین نے سائحات کا ترجمہ کیا ہے روزہ رکھنے والیاں. یہ گویا کہ ایک ترجمانی کے طور پر، لفظی ترجمہ یہ نہیں بنے گا، سائحات سیاحت اختیار کرنے والیاں، یعنی لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں، جو ریاضت ہے، جس حد تک دین کے اندر اس کی اجازت ہے اس تک تو انسان اس کو اختیار کرے. سیبات و ابکارا، اب یہ ان کے لیے دو لفظ آئے ہیں. ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو اور وہ ایک ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہوں، اور ایک وہ جو کنواریاں ہیں. لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ سیبات، عام تصور سے تو انسان جو ہے وہ کنواری جو عورت ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر ہے نکاح کے لیے، لیکن یہاں سیبات کا لفظ پہلے لایا گیا ہے. اس میں یہ کہ بعض پہلوؤں سے واقعہ یہ ہے کہ جنہیں ازدواجی زندگی کا پہلے تجربہ ہو چکا ہو، جو ان احساسات سے زیادہ واقف ہو، وہ ایک رفاقت جو ہے زندگی کے اندر، ان کی رفاقت زیادہ کسی انسان کے لیے وقتی طور پر زیادہ مفید ہو سکتی ہے، زیادہ اس کے لیے سکون بخش ہو سکتی ہے. اور میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر اہل سنت کی نگاہوں سے کچھ اوجھل ہے. خاص طور پر حضرات جو اہل حدیث ہیں، انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت بلند ہے، علم ان کے ذریعے سے پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین جو ہے رفاقت انہیں میسر آئی ہے، اور پھر یہ کہ چونکہ بہت ہی نوجوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، تو طویل مدت ملی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لوگوں کو مطلع کرے، اور حکمت دین اور تفقہ فی الدین کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ازواج مطہرات میں جو مقام اور مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نزدیک وہ کسی کا نہیں. اور وہ سیبہ تھی، وہ تو ویسے عمر کے اعتبار سے بھی فرق، 40 برس کی عمر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور حضور کی کل 25 برس کی عمر تھی. اور یہ بات ذرا زبان ہچکچاتی ہے، لیکن یہ کہ بات اپنے دل کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بعض گفتگوؤں میں تو میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے، حضرت خدیجہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیوی کی محبت دی ہے بلکہ ایک شفقت بھی دی ہے. وہ شفقت اور ایک طرح کا مربیانہ انداز ان کا جو ہے بہت سے واقعات سے سامنے آتا ہے. مثلا پہلی وحی آئی ہے، حضور پسینے سے شرابور اور لرزہ سا تاری ہے، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، جس طرح تسلی دی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، یہ گویا کہ ایک طرح کا وہ مقام ہے کہ جیسے کوئی مربی ہو اور وہ مربیانہ جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا ہو. اور جس قدر ذہین وہ بات ہے جو اس وقت انہوں نے کہی ہے، اللہ آپ کو کیسے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی سرپرستی فرماتے ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر لے کر گئی ہے حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس، وہاں جا کر ان سے کہا ہے کہ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ابن عم. اور حضور نے جب اپنا تجربہ بیان کیا ہے تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے، اس لیے کہ تصدیق تو انہوں نے کر دی، اگرچہ ان کا صحابہ میں تذکرہ نہیں ہوتا، شمار نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا، نبوت کا ظہور ہو چکا تھا، رسالت کا آغاز نہیں ہوا، لہذا اس سے پہلے ہی چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو تصدیق تو انہوں نے کی ہے. یہ وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو حضور حیران ہوئے، اب ہم مخرجیہم، یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں جدھر جاتا میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس بھی اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اور جس نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی ہے، وہ قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے. تو کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ قوم آپ کو نکال دے گی، اس وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کروں، آپ کی مدد کروں. لیکن ان کا انتقال فوراً ہو گیا. ایک واقعہ میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں، یہ تو بہت ہی ذہانت پر مبنی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی اور حضرت جبرائیل آتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو حضرت خدیجہ کو تو نظر نہیں آ رہے، غیر مرئی ان کا وجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ابتدائی دور ہے جس کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی ایک نیا تجربہ ہے، پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت نہیں تھی، اس کا تجربہ نہیں تھا، تو یہ ایک تمیز اور فرق کرنے کے لیے کہ آیا جو آ رہا ہے وہ فرشتہ ہی ہے یا یہ کہ کوئی بدروح ہے، یہ فرق اور امتیاز کرنے کے لیے حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا، عرض کیا کہیے حضور سے کہ اب آپ کو اگر وہ نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آئے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم آغوش ہو گئی حضور کے ساتھ، اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے بال کھول دیے. فرمایا اب بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ اگر یہ کوئی بدروح ہوتی تو موجود رہتی اور لذت لیتی، یہ یقیناً فرشتہ ہے کہ جس نے حیا کی ہے اور شرم کی ہے، اور وہ یہاں سے رخصت ہو گیا. اب یہ ہے ان کی ذہانت کا عالم، ان کی فہم کا، ان کی سمجھ کا عالم جو ہے. اس اعتبار سے پھر یہ کہ یہ تو واقعہ ریکارڈ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ کچھ تلخ سی بات کہتی تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں. آخر انسانی فطرت ہے، حضور کے ذکر کرتے ہی رہتے تھے حضرت خدیجہ کا، تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا آپ اس بوڑھی عورت کو ابھی تک نہیں بھولے. تو حضور نے سرزنش فرمائی کہ تم نے وہ کڑوی بات کہی ہے کہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے. اور پھر حضور نے فرمایا اس نے میری تصدیق کی جبکہ میری قوم میری تکذیب کر رہی تھی، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا جبکہ کوئی میرے ساتھ تعاون کرنے والا نہ تھا، اللہ نے اسی سے مجھے اولاد عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جو ہے آخر دم تک حضور کے دل میں موجود رہی، اور وہ سیبہ تھی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ لفظ مقدم لا کر کچھ اشارہ ہو رہا ہے غالباً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کی طرف بھی. تو یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے ایکا کیا ہمارے نبی کے خلاف، ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. اب اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے حصے میں معاملہ ازواج کا تھا، اور اس کو اب جنرلائز کیجئے تو بات کہاں آئی؟ یہ گویا کہ ایک اعتبار سے وہی بات کہ جو سورہ تغابن میں آ چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو، ہوشیار رہو، بی آن دی گارڈ، اپنی حفاظت کرو، چوکس رہو، چوکنے رہو. کیوں؟ کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم حرام خوری کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو توڑو ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی پسندیدگی کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے. اگر حلال ذریعے سے بچوں کی تعلیم جو ہے اس معیار کی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے آپ حرام میں منہ مار رہے ہیں کہ بہرحال اعلیٰ ترین معیار کی تعلیم تو بچوں کو دلانی ہے. گویا کہ یہ محبت یہ تمہارے لیے اب عداوت بن گئی ہے، تمہاری آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. یہ مضمون ذہن میں رکھیے. اب اس کا برعکس مضمون یہاں آ رہا ہے کہ یہ محبت اصل میں دو دھاری تلوار ہے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پانچ آیات کے اندر یہ معاملہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر حرام کو حلال کر لیں، معصیت کا ارتکاب کریں. ظاہر بات ہے نبی کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بات اس کے مقابلے میں ایک کروڑ میں ایک کی نسبت نہیں ہے کہ ایک چیز حلال تھی اور بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ نے قسم کھا لی اس کے استعمال کرنے کی، تو اس کے اوپر سرزنش ہو گئی اور پکڑ ہو گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. لیکن اب اس کا دوسرا رخ ہے، یہی محبت اب تمہاری طرف سے اپنی بیویوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کی، اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں. ایک تو یہ کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم حرام خوری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تم راہ حق سے منحرف ہو جاؤ، تم غلط چیز کے اندر ملوث ہو جاؤ. ایک یہ کہ تمہاری محبت اور تمہارا لاڈ پیار انہیں بگاڑ دے. یہ ہے در حقیقت دوسرا پازیٹو رول کہ جو گھریلو زندگی میں جو بھی خاندان کا سربراہ ہے یہ اس کا رول ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچائے، یہ تو ایک رخ ہوا، اپنے آپ کو بچاؤ کہیں ان کی محبت کی وجہ سے تم کسی غلط حرکت کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ. ایک یہ فرمایا جا رہا کہ نہیں، اب تمہارا پازیٹو رول ہے کہ انہیں بھی بچاؤ آخرت کے اس عذاب سے اور جہنم کی اس آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے کہ جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے اس وقت بالکل نکل چکا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داری کیا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ہے، ان کو پالنا ہے، پوسنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، تعلیم دلانی ہے، انہیں کسی بچیاں ہیں تو انہیں پال پوس کر انہیں ان کے گھروں تک پہنچانا ہے، ان کی شادی کرنی ہے، اور بیٹے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام کہ وہ باعزت روزی حاصل کر سکے، معاشرے میں باعزت مقام، یہ ہم نے کل سمجھا ہوا ہے. حالانکہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس سے کہیں مقدم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے چارج میں اپنے کچھ بندے دیے، مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے تمہارے چارج میں دیے ہیں، تمہاری تحویل میں دیے ہیں. اب ان کو آگ سے بچانے کی کوشش، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش، ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش مثبت طور پر اگر تمہاری طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو تم عند اللہ جواب دہ ہوگے، اللہ کے ہاں تمہاری مسئولیت ہوگی، تم سے پرسش ہوگی اور پوچھ گچھ ہوگی. یہ وہ رول ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر مثبت طور پر اپنے سامنے رکھنا ہوگا. اس کے لیے مثلاً بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے. رائی چرواہا، چرواہے کے چارج میں بھیڑیں بکریاں یا اگر گائیں بھینسیں دی گئی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مسئول ہے. وہ بھیڑ کیوں واپس نہیں آئی، وہ بکری جو ہے کہاں گئی، وہ گائے یا بھینس جو ہے جو تمہاری تحویل میں تھی وہ کہاں ہے، پوچھ گچھ ہوگی. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ حکومت دے دیتا ہے وہ تو تمام جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر رہنے والے ان کا ذمہ دار اور مسئول ہے، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس نے ان کے خیر اور فلاح اور صلاح کے لیے کیا کیا، کیا محنت کی. اپنی سی کوشش کوئی شخص کر گزرے پھر اگر کسی کے اندر اثر پذیری کا مادہ ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دے، پھر وہ اللہ کے ہاں وہ خود ہوگا. یہ شخص بڑی اس ذمہ ہو گیا اگر اپنی امکانی کوشش اس نے کر لی. پھر حضور نے فرمایا ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مسئول ہے اللہ کے ہاں. پھر فرمایا کہ جو خاتون خانہ ہے جو گھر میں بیوی کی حیثیت سے اس کے رہ رہی ہے اور بچوں کی ماں کی حیثیت سے، وہ اپنے ان بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئول ہوگی کہ اس نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے، بچوں کی تربیت کی کیا کوشش کی ہے، انہیں کس طرح غلط باتوں سے روکنے کی اس نے کوشش کی ہے. یہ تمام چیزیں تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ سورہ تغابن کی اس آیت اور سورہ تحریم کی اس آیت کو مثبت اور منفی مضامین کی حیثیت سے اپنے ذہن میں جمع کر دیجیے. یوں سمجھیے کہ گھریلو زندگی میں محبت کی چاشنی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اگر گھریلو زندگی میں محبت کی چاشنی نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک عذاب بن جاتا ہے. اگر یہ محبت کی چاشنی, ایک دوسرے کے جذبات کا پاس اور لحاظ یہ ہوگا تو یہ گھر جو ہے اور گھریلو زندگی جو ہے, آئلی زندگی, یہ گویا کہ ایک طرح کا جنت کا نمونہ بن جائے گا. چاہے تنگی میں تشی میں گزارا ہو رہا ہو, باہمی محبت ہے, اعتماد کی فضا ہے, ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے, تو وہ تنگی ترشی اور چاہے وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا ہو رہا ہو, گھر کے اندر ایک بڑی ہی, یوں سمجھئے کہ جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر آپ کو آتی رہیں گی. لیکن ہر شے کی ایک حد ہے. یہی محبت جو ہے یہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے تباہی اور بربادی اور عاقبت کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے. اس کے دو اطراف ہوئے, بیویوں اور اولاد کی محبت کی وجہ سے آدمی کا غلط رخ پر پڑ جانا, اس کی عاقبت برباد ہو گئی, جس کے لیے کہ حدیث جو ہے بڑی پیاری, اس کا عربی وطن تو میرے ذہن میں نہیں ہے, ترجمہ یہ ہے کہ انتہائی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لی. اولاد کو اچھا کھلا رہے ہیں, اچھا پہنا رہے ہیں, اچھا پلا رہے ہیں, اچھی تعلیم, ان کی دنیا بن گئی, تمہاری عاقبت برباد ہو گئی اگر تم نے غلط طریقے سے کما کر اور غلط ذرائع سے دولت حاصل کر کے یہ ساری ان کی خواہشات پوری کی. ایک رخ یہ, دوسرا رخ یہ کہ تمہارے اندر ضرورت سے زیادہ نرمی پیدا ہو گئی, لاڈ اور پیار ہو گیا. یہ لاڈ اور پیار ان کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے, وہ بگڑ جائیں گے. ایک طرح کی سختی بھی گھر کے ماحول میں رہنی چاہیے, ایک احتساب کا نظام بھی ہونا چاہیے, ایک پوچھ گچھ کا نظام بھی برقرار رہنا چاہیے, کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کے رجحانات کیا ہیں, ان کے شب و روز کیا ہیں, ان کے میلانات کیا ہیں. پھر یہ کہ اس کے لیے اپنی حد تک ان کی تعلیم و تربیت کی ہر امکانی کوشش کہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو, یہ عبادات کے عادی ہو جائیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, 7 برس کا بچہ ہے, آپ اس کو نماز کی تاکید کرنی شروع کیجیے, اور پھر 9 برس کا ہو جائے تو ماری اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. اب اگر آپ کی جو ہے وہ لاڈ پیار آڑے آ رہا ہے, اب کیا اٹھانا ہے, صبح کا وقت ہے, ٹھنڈ ہے, سردی ہے, اٹھ کے پڑھ لے گا, معلوم ہوا کہ آپ برباد کر رہے ہیں اسے. اس کے اندر اب اگر اس وقت عادت نہ پڑی نماز کی تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش بھی کرے تو اپنے آپ کو عادی نہ بنا سکے, اور اس کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ آپ کی اپنی گردن پر آئے گا. اسی طریقے سے کہیں کسی نے غلط حرکت کی ہے, ایک حد تک تو ہے تربیت کے لیے چشم پوشی بھی ہے, ہر وقت کی روک ٹوک اچھی نہیں ہوتی, اس میں ایک بڑے حسین توازن کی ضرورت ہے. ہر وقت کی روک ٹوک اور ہر وقت کی لعنت ملامت سے ایک بغاوت بھی پیدا ہو جاتی ہے, ایک جو ہے ڈھٹائی جو کا انداز جو ہے اور زدم زدہ کا انداز بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ تحریم کی اس آیت کو بیلنس کیا گیا, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر تم معاف کرتے رہو, چشم پوشی سے کام لو, بخش دیا کرو تو اللہ بھی غفور و رحیم. لیکن یہ کہ حدیث میں آتا ہے دوسری طرف بھی کہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اب جیسے کہ اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کے ساتھ یہ انداز اختیار کر لیا ہے, یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر اللہ تعالی قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انداز اختیار فرما لیتے ہیں, اگر ازواج مطہرات کے ساتھ یہ انداز اختیار فرما لیا, تو گویا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ گھریلو زندگی کے اندر ایک احتساب کا نظام بھی برقرار رہنا چاہیے. البتہ پھر میں عرض کروں گا کہ ایک توازن جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس معاملے میں. اس میں ذرا سا بھی اگر ایک طرف یا دوسری طرف انتہا پسندی کا معاملہ ہو جائے تو نتائج پھر خراب نکل سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ایک رخ وہ ہے, ایک رخ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ. یہاں پر غور کیجئے, پہلے اپنی جان آئی ہے, اور یہ ہے بہت صحیح انداز. قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو, اس لیے کہ یہ بات بظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے, اپنی ماں سے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ. قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا, اولاد کو جھونک دو, میرے والدین کو جھونک دو, میرے بہنوں بھائیوں کو جھونک دو, میری بیوی کو, یا بیوی کہے گی شوہر کو جھونک دو, مجھے کسی طریقے سے بچا لو. قرآن مجید کی تو نس صریح ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اسی طریقے سے وہ جو سورہ ماریم میں فرمایا گیا خان تو چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التی توویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، اور ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی، یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھونک دے، اسی طرح مجھے بچا لے. یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے. باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتی ہے، والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. کیسے گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کیسی عاجزی کے ساتھ، کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیسے گڑ گڑا لیکن نہیں ماننے لائق شخص. تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف، جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تبیین ہے، وضاحت ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ بار بار کہیں، لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں. تو یہ بات جان لیجئے، اصل اختیار ہے اپنا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے، اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جبکہ تم ہدایت پر ہو. یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے قو انفسکم آیا، بچاؤ اپنے آپ کو. یہ تو تمہارے اوپر، یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے، اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے. البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو، تو اہلیکم، اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے. اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے، تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی، ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو، انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنی قوم، اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی، اپنے قریب کی، اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ امت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. اے صفیہ، محمد کی، اللہ کے رسول کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یہ ترغیب، یہ تلقین، تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے. اب اس میں جو آ رہا ہے مضمون اگلی آیت میں، بلکہ یہی آیت ابھی چل رہی ہے، یہ بڑا لرزا دینے والا ہے. دکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری کوتاہی ہوئی، اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور چہیتے جو ہیں یہ جہنم کے حوالے کیے گئے، تو ذرا سوچ لو اس وقت، ذرا اس کا جو تصور کر لو. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. آگ کون سی؟ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. انسان جہنمی، وہ تو اس کے ایندھن ہے ہی. پتھر کس معنی میں کہے گئے؟ یہ مضمون سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا ہے، فتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک زیادہ قرین قیاس جو ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ پوجتے تھے پتھروں کو، بت ان کے پتھروں کے بنے ہوتے تھے، تو انہیں بھی انہی کے ساتھ جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو. ہم ان کو دنڈوت کرتے تھے، ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، انہیں ہم نے سمجھا تھا کہ ان میں کوئی الوہیت ہے، اختیار ہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ اسی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں. ایک بار حضرات نے اس کو محمول کیا ہے ظاہر پر کہ یہ در حقیقت آگ کی تیزی اور تندی اور شدت کے ظہور کے لیے ہے، کہ جیسے کہ ہمارا عام تجربہ ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو لکڑیوں سے جلا کر آپ وہ آگ جو ہے فراہم کرتے ہیں لکڑیوں کے ذریعے، ایک آگ وہ ہے جو پتھر کے کوئلے کو دہکا کر جو آگ حاصل ہوتی ہے. تو ان دونوں میں جو فرق اور تفاوت ہے اس آگ کی شدت، اس کی تیزی اور تندی کا، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے. بعض ہمارے تابعین حضرات نے گندھک کے پتھر مراد لیے کہ وہ بڑے بڑے پتھر گندھک کے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے آگ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ بھڑکے گی اور اس کی شدت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، واللہ عالم. تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور مزید بات جو فرمائی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر، اس آگ پر مامور ہیں وہ فرشتے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، بہت ہی زبردست ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کریں گے جو حکم بھی انہیں مل جائے. ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں اور کریں گے جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے یا ملے گا. یہ میں نے دونوں ترجمے کیے، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. کہ ایک تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے غلاظ و شداد، دنیا میں بڑی سے بڑی جیل ہو اور بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر سزائیں دینے والے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کا دل پسیج جائے، کوئی اس کے اندر کوئی انسانی جذبہ جو ہے وہ جاگ جائے کہ اس کو، اس کی شدت میں میں کچھ کمی کر دوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے. یہاں اس کا بالکل ایک برعکس جو ہے نقشہ سامنے لایا گیا، غلاظ شداد، وہ نہایت تند خو ہوں گے، سخت دل ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی تمہارے نالہ و شیون سے، تمہارے شور و فغاں سے، تمہارے آہ و بکا سے، تمہارے گریے سے اور فریاد سے وہ قطعاً متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جس کے بارے میں جو حکم دیا ہوگا وہ اس کو بجا لائیں گے، جو سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہو گئی ہوگی وہ سزا وہ اس کو دیتے رہیں گے. اس میں گویا کہ آپ کے اس جذبہ پیرنٹ ہڈ کا، اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے اپنی اولاد کے لیے، جو شفقت اور محبت، اس کو انووک کیا جا رہا ہے. کہ ذرا سوچو اس وقت کا لاڈ پیار، اس وقت کی محبت اور شفقت، وہ نتیجے تک کہاں پہنچا رہی ہے کہ وہ پھر حوالے کر دیے جائیں گے ان فرشتوں کے کہ جن میں کوئی دل کے پسیجنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، ان کو کہیں کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ جو آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، یہ فرشتوں کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. در حقیقت اس بات کو میں نے پہلے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کا اس وقت میں اعادہ کروں گا. یہ جو دنیا میں مشرکانہ نظام میں دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہوا وہ توحید سے ہوا، پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، لہذا یوں نہیں ہے کہ انسان رفتہ رفتہ توحید تک پہنچا ہے. پہلے وہ مظاہر قدرت کی جو ہے پرستش کرتا تھا، ابھی عقلی اعتبار سے بالغ نہیں تھا، ہوتے ہوتے کہیں جا کر وہ مونوئزم یا مونوتھیزم یا توحید تک پہنچا ہے. یہ ہے مغرب کا فلسفہ. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی زندگی کا آغاز روشنی میں ہوا، اندھیرے میں نہیں ہوا، علم میں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلے انسان اللہ کے نبی بھی ہے. لہذا توحید سے بات شروع ہوئی ہے، شرک تو بعد میں پیدا ہوا ہے. اس شرک کے لیے اب ہمیں سراغ لگانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیوں آئیں، کہاں سے آئیں، کس طور سے آئیں، کیا مغالطے لوگوں کو پیش آ گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے. ان میں سے ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ در حقیقت ایمان بالملائکہ ہی نے ان دیویوں اور دیوتاؤں کے عقیدے کی شکل اختیار کی. یہ دیوتا اور دیویوں کا تصور کیا ہے؟ کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے، کوئی پانی کا دیوتا ہے، کوئی فلاں کا دیوتا ہے، یہ دیوتا ہے مختلف یا دیویاں ہیں؟ در حقیقت ملائکہ کا جو تصور یقیناً ہمیشہ سے ہوگا، جب حضرت آدم نبی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ملائکہ ایمان بالملائکہ تو ایمان کا جزو لا ينفک ہے. تو یہ جو تصور تھا اس میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ ان کو با اختیار بھی سمجھ لیا گیا. جب یہ با اختیار ہے ان کے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے تو کچھ دنڈوت ان کی کرنی چاہیے، کچھ خوشامد کرنی چاہیے، کچھ ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نذرانے پیش کرنے چاہیے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چاہے پٹواری ہے لیکن پٹواری کی مٹھی گرم کریں گے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سہولتیں اور ہمارے مفادات جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں گے. یہ تصور ہے انسانی ذہن کا کہ جس نے ایمان بالملائکہ کو یہ شرک کی صورت کے اندر ڈھال دیا. اور اس میں غلطی کہا ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے اہل عرب بنی اسماعیل، وہ تو ان کے معبود تو تھے ہی فرشتے. وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، بڑی لاڈلی ہیں، بڑی پیاری ہیں خدا کو، اور انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی. ان کے اکثر جو آپ کو بت ملیں گے یا جو ان کے معبود ہیں ان کا نام مؤنث پر ہے، لات اور عزہ اور منات، جیسا کہ سورۃ النجم کے اندر یہ بات آئی ہے. وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی کچھ ہم خدمت کریں گے، کچھ ان کے نذرانے پیش کریں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گی. ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے شفیع. تو میں اس وقت جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملائکہ کے بارے میں ذرا سی لغزش ہو جائے گی تو یہ شرک کا وہ پورا نظام جو ہے اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہو جائے گا. ملائکہ کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک طرف تو یہ کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بہت مقربین بارگاہ ہیں، ملائے اعلی وہ فرشتے بھی ہیں جو اللہ سے بڑا قرب رکھتے ہیں، بہت قرب رکھتے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ حملۃ العرش اور ملائے اعلی کی محفل، وہ جو محفل ہے ظاہر بات ہے نورانی، ان کا جو مادہ تخلیق ہے نور ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کا مقام بہت بلند ہے. لیکن الوہیت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کرتے وہی کچھ ہے جس کا انہیں حکم ملتا ہے. جب تک اس کے ساتھ بیلنس نہیں کریں گے تو ایمان بالملائکہ کے اندر غیر شعوری طور پر اور نادانستہ طور پر شرک کا معاملہ جو ہے شروع ہو جائے گا. یہی وجہ دیکھیے آج تک اللہ کا فضل ہے کہ کچھ وہ آپ کو وہ تو مل جائیں گے عمل، یہ عملیات والے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر تو یا جبریل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو، اس طرح کے کوئی آپ کو حروف لکھے میں مل جائیں گے. یہ تو سب قسم جو ہے در حقیقت مشرکانہ اوہام ہے اور یہ غلط وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں. لیکن کہیں بھی آج تک مسلمانوں میں 1400 برس بیت گئے کبھی کسی نے جبرائیل کو پکارا نہیں ہے، کبھی کسی نے میکائیل کو پکارا نہیں ہے. یہ پکارنا کہ اس معنی میں کہ وہ ہماری جو ہے کوئی فریاد سن کر ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ کام کر سکتے ہیں، یہی سے بس شرک کا آغاز ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے محفوظ کیا ہے. تو اس میں ایک تو یہ مقام، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. اس میں ایک علمی بات بھی ہے وہ میں عرض کر دوں، اس لیے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک خیال ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کا بھی وہ خیال ہے یا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ ملائکہ میں معصیت یا نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے یا انہیں اختیار نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے ایک ایسی مخلوق جسے اختیار کوئی نہیں، اختیار اگر ہے تو غلطی اور ثواب، صحیح کام اور غلط کام دونوں کا امکان ہوگا جب اختیار ہے. تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مکلف وجود ہیں انسان اور جنات، یہ دونوں مکلف ہیں، انہیں ایک اختیار دیا گیا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کریں چاہے وہ کفران نعمت کی روش اختیار کر لیں. لیکن فرشتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ یا تو یہ کہیں کہ وہ مجبور محض ہیں، ان کے اندر سرے سے کوئی اختیار کا مادہ ہے ہی نہیں، اس اعتبار سے وہ پھر ایک پہلو سے ان کا مقام گرتا ہے. مولانا اصلاحی صاحب کا کہنا یہ ہے اور مجھے وہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اختیار انہیں بھی دیا گیا ہے، وہ بھی مکلف ہیں، لیکن انہیں قرب اتنا حاصل ہے اور حقائق اس طرح ان کے سامنے روشن ہے کہ ان کے اندر کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ معصیت کی طرف رجحان پیدا ہو جائے. جس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آخرت میں جب جہنم سامنے نگاہوں کے دہک رہی ہوگی تو کون ہوگا جو اس وقت اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کی جرت کر سکے؟ وہ تو ابو جہل ہو یا فرعون ہو، وہ فرعون اور یہ فرعون و ہاذہ الامہ، حضور نے فرمایا کہ یہ ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون ہے، تو یہ سب کے سب بھی لرز رہے ہوں گے، اور جو حکم ہوگا ان سے بڑا مومن اور کون ہوگا اس دن؟ سب کے سب مومن کامل ہوں گے. فبصرک کل یوم حدید، اب وہ سب کی نگاہیں جو ہیں وہ تیز ہو چکی ہوں گی، حقائق منکشف ہو چکے ہوں گے. یہ تو جو پردے پڑے ہوئے ہیں نگاہوں پر، یہ جو غیب کا ایک پردہ حائل ہے جس کو کہ بہت خوبصورت لفظ سے تعبیر کیا ہے شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، محجوب، کشف المحجوب، حجاب میں آئے ہوئے ہیں ہم. حجاب میں ہونے کی وجہ سے امکان پیدا ہوا کہ ہمارا اختیار غلط استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر حجاب نہ ہو اور جنت اور دوزخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو کون ہوگا کہ جو اس کے باوجود بھی اللہ کے کسی حکم سے ستابی کی جرت کرے؟ تو در حقیقت ان کے نزدیک یہ ان کے اس قرب اور تمام حقائق جو ہیں ان کے سامنے آیا ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے. اب نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے میں بڑا فرق ہے، نہیں کرنا اور ہے، نہیں کر سکنا اور ہے. بس اس کے فرق کو میں نے یہاں پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بھی فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کہیں بھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو یہ کرنے اور کر سکنے کا فرق ہے. اسی کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اہل تشیع اور معتزلہ، ان کو بریکٹ کر لیجئے، اور اہل سنت، ان کے مابین ایک مسئلے میں بڑا شدید اختلاف ہے، عقائد میں. اور بہت سے بھی ہیں، وہ تو معاملہ علیحدہ ہے، لیکن ایک جس کا طرف اشارہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ عدل کرے گا، لیکن اہل تشیع اور معتزلہ کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے. یہ ہے کرے گا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، لیکن اللہ پر عدل واجب ہے، اس کے معنی یہ کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا، وہ کسی قانون کا پابند ہو گیا. ہمارے نزدیک اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ پابند ہو. اسی لیے بار بار آتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا. یہ اختیار مطلق آپ سلب نہیں کر سکتے اس کا. اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو جنت میں داخل کر دے ابو جہل کو، اس کا اختیار ہے، ہم کون ہیں اسے پوچھنے والے؟ اور وہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے نیک و کار انسان کو جہنم میں جھونک دے، ہم کوئی نہیں اس کے اوپر اعتراض کرنے والے. اس کا اختیار مطلق ہے، یفعلوا ما یشاء. اس اختیار مطلق کے اوپر کوئی لمیٹیشن کسی بھی اعتبار سے آپ لائیں گے تو در حقیقت وہ اللہ کے مقام سے منافی ہوگی، اس کی شان کے منافی ہوگی. البتہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا، کرے گا اور ہے، اور یہ کہ اس پر کرنا واجب ہے یہ اور ہے. اسی طریقے سے یہاں میں نے عرض کیا کہ ایک رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، اور ایک یہ کہ کر نہیں سکتے. عام طور پر تصور یہ کہ کر نہیں سکتے. اب میں آپ کو قرآن مجید کے دوسرے مقام کا حوالہ دے رہا ہوں جہاں سے اس دوسرے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ کر نہیں سکتے. ان میں سے اب یہ ایک علمی مسئلہ ہوگا، غور کریں، مزید سوچ و بچار کریں، یہ کوئی ایسی بنیادی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اہل علم کے لیے اس کے اندر سوچنے کا بہت سا سامان ہے. یہ ہے سورہ مریم کی آیت، جس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ وہی وقفے وقفے سے آ رہی تھی، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے، غالباً سورہ طہٰ میں اگلی ہی سورت ہے اس میں ہے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اے نبی جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو وقت معین ہے قرآن کے نزول کا وہ پورا ہو. اللہ تدریجن ہی نازل فرمانا چاہتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارنا چاہتا ہے، وقفے وقفے سے اتارنا چاہتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق رہتا تھا، بہت شدت سے انتظار رہتا تھا، تو کہیں حضرت جبرائیل سے شکوا کیا حضور نے کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، یہ تم دیر دیر سے آتے ہو، ہم منتظر رہتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہی جلدی جلدی آئے. اس کا جواب ہے سورہ مریم میں، اور بڑا پیارا جواب ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اپنے اختیار سے نہیں آتے، آپ کے رب کا حکم جب ہوتا ہے آتے، جب حکم ملتا ہے کہ یہ وہی پہنچاؤ ہم پہنچاتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. یہ الفاظ ہیں جو آخری، پہلا جو ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، وہ تو اسی آیت کے ساتھ جڑ جائیں گے. یفعلون ما یؤمرون اور لا یعصون اللہ ما امرہم. لیکن اب اگلا ٹکڑا جو ہے, جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. عجیب ہے یہ انداز یہاں, ایک میرے سامنے ایک میرے پیچھے, دونوں کے مابین کون ہوں؟ وہ تو میں ہی ہوں نا. ہم کلیتاً اختیار باری تعالیٰ میں ہیں. یہ گویا کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس انداز میں بیان فرماتے کہ جس سے کوئی قیل و قال کی بحث شروع ہو جاتی, لطیف انداز میں وہ حقیقت بیان کر دی کہ گویا کہ ملائکہ کا وجود کلیتاً اختیار خداوندی میں جکڑا ہوا ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیہ. اسی کا اختیار ہے مطلق, اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے, اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے, اور اس کا بھی جو ان کے مابین ہے, اس کا اختیار مطلق اسی کے ہاتھ میں ہے. تم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے. اب اللہ عالم, یہ بات جو ہے ایسی نہیں ہے کہ یقیناً کسی ایک نتیجے تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں. ایک نتیجہ تو بہرحال ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس میں ایک رائے ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آگے چلیے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا, یہ اسی وقت کی تصویر دکھائی جا رہی ہے جبکہ عذاب خداوندی کے اندر جھونکا جائے گا. ظاہر بات ہے نالہ و فریاد و شیون یہ تو ہوگا, اس وقت چیخ پکار رونا دھونا تو ہوگا, اس وقت لوگ گڑ گڑائیں گے, بہانے تراشیں گے. تو فرمایا کہ اس وقت ان سے کہہ دیا جائے گا, یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کی طرف اختیار کی تھی, اب آج کوئی بہانے مت بناؤ, اب کوئی عذر کا موقع نہیں ہے, اب تمہارا یہ سارا نالہ و شیون, یہ تمہاری ساری فریاد یہ بیکار ہے. اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. یعنی ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا, تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں, تمہارے اپنے اعمال ہیں. وما انا بظلام للعبید. میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں, ظلم کرنے والا نہیں ہوں, بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہا کرتا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ سیڈسٹ نہیں ہے. سیڈسٹ اس کو کہتے ہیں, ایک ایسی مس شدہ شخصیت بھی ہوتی ہے انسانی کہ دوسروں کو دکھ دے کر اسے لذت حاصل ہو, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اسے کچھ ایک خوشی اور مسرت کا احساس ہو. تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں پرورٹڈ مزاج کے, مس شدہ شخصیتیں جن کی. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوگی. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا دے گا, ان شکرتم, اگر تم شکر کے نبش اختیار کرو. لیکن یہ کہ جو اعمال تم نے کیے ہیں, اس میں ذرا ایک پہلو کو سامنے رکھیے کہ در حقیقت جو بھی عمل انسان کر رہا ہے اس کے کچھ پرنٹس ہیں, امپرنٹس ہیں کہ جو اس کی شخصیت کے اندر قائم ہو رہے ہیں. یہ خود کھود رہا ہے اپنی شخصیت کے اوپر, وہ اپنے لیے عذاب یا اللہ تعالی کی طرف سے جزا اور جو نعمتیں ہیں, یہ خود اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وجود کے اندر جیسے کندہ کر دی جاتی ہے کوئی چیز, ویسے ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوں گے. اگر بری چیز ہے, مثلاً آج ہم نے کوئی حرام چیز کھائی, بڑی لذیذ تھی, بہت لطف لیا, حقیقت میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک شوگر کوٹڈ پل تھی, اس کے اندر تلخی ہے. تم نے جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے وہ تلخ ہے, صرف یہ کہ یہاں اس کی تلخی ظاہر نہیں ہوئی, وہاں اس کی تلخی نمایاں ہو جائے. جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا, جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں مگر آگ کے انگارے. یہ انگارا ہونا ان کا اس وقت نمایاں نہیں ہو رہا ہے, انگارے جو تم نے جھونکے اپنے وجود کے اندر, لیکن اس وقت وہ انسولیٹڈ ہے, کہیں اس کے اوپر کوئی کوٹنگ ہے کہ ان کی وہ جو اس کی حرارت اور تمازت ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی, لیکن قیامت کے دن وہی ہے جو کھل کر سامنے آ جائے گا کہ تم نے اپنے اندر جھونکا ہوا ہے. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے ذرا باری. قرآن مجید میں دو اسلوب اختیار کیے گئے اس جزا کے, یا تو بیما کے ساتھ آتا ہے, جیسے سورہ طہ میں فرمایا لتجزا کل نفس بما تسعى. یہ بیما ہے, ماں کے ساتھ با کا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, یہ سورہ غافر میں ہے. ولتجزا کل نفس بما کسبت, یہ سورہ جاسیہ میں ہے. ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، سورہ یونس میں ہے، بما یعنی بسبب اس کے جو تم کرتے رہے ہو آج تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، بسبب تمہارے کرتوتوں کے آج تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ با لگانے سے گویا کہ عذاب کا سبب ہونا ہوا وہ اعمال جو تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ موجب بنے ہیں، سبب بنے ہیں اس عذاب کے۔ لیکن اس سے زیادہ بلاغت اور اس سے زیادہ اس کے اندر مضمون جو ہے مزید نکھر کر سامنے آتا ہے، جہاں بے بھی جو ہے اس میں سے علیحدہ کر دیا گیا، بلکہ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ سورۃ النمل میں ہے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ سورہ صافات میں ہے، اور وہی اسلوب یہاں ہے، لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی مل رہا ہے جو عمل تم نے کیا، یعنی بے ما نہیں، بس سبب اس کے نہیں، بلکہ در حقیقت یہی تمہارے کرتوت ہے بالفعل جو آج تمہارے سامنے آ گئے ہیں، صرف شکل بدلی ہے، اس وقت جو ہے ان کے یہ تاثیرات تمہارے سامنے نہیں تھی، آج ان کی جو ان کے اندر انہیرنٹ ان کی تاثیرات تھی وہ صرف ظاہر ہو گئی۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ ہو۔ یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک شخص کو وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے، فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ، وہ گھبرایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو، شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی معافی طلب کی جائے۔ یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ تو نصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو، توبہ النصوح، یہ توبہ النصوحہ، خالص توبہ کرو، دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو، اور صمیم قلب سے توبہ کرو، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا، خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس میں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، بعض تباہی ہوتی ہیں مریض، ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے، اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں، اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی، اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے، جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو، اگر اس وقت عزم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی، پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی ہو پھر توبہ کرو۔ بازا بازا ہر چی ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، معلم یغر غر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں اور نزا اور جانکندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس وقت اگر عزم مصمم ہے تو توبہ درست ہو جائے گی۔ تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہیں، ایک حقیقی پشیمانی، وہ پشیمانی جس کے لیے اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، اور داغ دہلوی اس مجلس میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے، تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں اور یہ شعر، یعنی چشم بددور، وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی بلیغ انداز ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے، شرمندگی ہے، اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا، اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی، تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے. بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار، بڑے عمدار، سعادت مند، کام کرنے والے. ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریف، وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا، اور پھر وہ بہت سال ہر سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور قلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو. تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا، اس نے یہ کیا اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑے اور بکریاں ہیں، تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے. جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق. یہی معاملہ اللہ کا، یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی. یہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لق و دق سے راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے، تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی. لق و دق سے رہا ہے، کہاں جائے، کہیں پانی نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سراغ نہیں ملتا. تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے. تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے. ہمارے ہاں شرائط بھی سخت ہیں، تین شرطیں وہ، ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی. نمبر 2 عزم مصمم کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا، یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے. کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا ریلا آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہو. اور جو حقوق العباد کا معاملہ، اس میں چوتھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا. یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے کہ حقوق کو آپ نے طلب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ان قریب، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو جھاڑ دے. یہ مضمون بار بار آ چکا ہے، سورہ تغابن میں بھی آ چکا ہے، بار بار آیا ہے. یہ تکفیر سیئات کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے دامن کردار کے داغ دبے دھو دے گا. ایک کام ہے، آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ برائی میرے اندر ایسی راسخ ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکوں گا، لیکن خلوص نیت کے ساتھ آپ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو توفیق دے دے اور آپ اپنی اس برائی کو واقعتاً ترک کر دیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور جھاڑ دے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، تمہارے نام اعمال میں جو سیاہ داغ ہیں، اب تک کی کمائیاں جو تم نے کی ہوئی ہیں، اللہ ان کو دھو ڈالے گا. اس کے لیے تو سورہ فرقان میں تو یہاں تک فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں سے. جو بھی کردار کے اندر برائیاں ہیں ختم ہوگی اور نیکیاں آ جائیں گی. نامہ اعمال میں سے بھی غلط کام جو ہے ان کو دھو کر ان کی جگہ نیکیوں کا اندراج کر دیا جائے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, جس دن کے اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو اور نہ ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رسوائی کا کیا سوال ہے. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اب وہ مضمون آ گیا جو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ حدید میں آ چکا ہے. یسع نورہم یسع بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے, ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف. یہ سورہ حدید میں بھی مضمون آیا ہے اور یہاں بھی آیا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ یہ گویا کہ اول و آخر کے درمیان ایک لنک قائم ہو رہا ہے. ان دس صورتوں میں پہلی صورت سورہ حدید تھی, آخری سورہ تحریم ہے, تو اس آیت نے ان دونوں کے درمیان ایک بڑا قریبی ربط قائم کر دیا. اول و آخر کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے بہت نمایاں طور پر قائم ہوا ہے. اس نور سے مراد کیا ہے, وہاں تفصیل آئی ہے کہ یہ حشر کے مراحل میں سے کوئی مرحلہ ہے. بعض لوگ جو ہے قرآن مجید کو جب سطحی طور پر پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, کہیں کوئی بات آ رہی ہے, کہیں کوئی بات آ رہی ہے, کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے وہ بول نہیں سکیں گے, کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے, کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے, اللہ یہ کہے گا وہ یہ جواب دیں گے. تو بظاہر بعض معاملات کے اندر کچھ تضاد کسی کیفیت سامنے آتی ہے, اس کو ریزالو آپ کر سکتے ہیں اس سے کہ یہ در حقیقت مختلف مراحل ہیں جس کو ہم حشر کہتے ہیں. یہ کوئی ایک وقت کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس کے مرحلے ہیں اور مختلف مرحلوں میں مختلف کیفیات اور مختلف صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. ایک مرحلہ وہ ہے ان مراحل حشر میں سے جس کو ہم اپنی عام زبان میں پل صراط کہتے ہیں. اس کا نقشہ ہے جو سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں ہے کہ جو لوگ تو کھلم کھلا کافر تھے, یوں سمجھیے کہ ایک چھانٹی تو ہو گئی جو کافر تھے وہ علیحدہ ہوئے, جو مانتے تھے دنیا میں, جو مسلمان اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, اب ان کے اندر ایک چھانٹی کرنے کے لیے ایک مرحلہ ہے کہ کسی جگہ سے انہیں گزارا جائے گا اور وہ جگہ ایسی ہے کہ گھپ اندھیرا ہوگا, کوئی روشنی نہیں ہوگی. جو لوگ تو صاحب ایمان تھے, حقیقی ایمان, قلبی یقین والا ایمان جن کے پاس تھا کم یا زیادہ, کم و بیش, انہیں ایک نور عطا ہوگا جو ان کے سامنے آگے آگے روشنی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ داہنی طرف, جس میں میرا یہ خیال ہے واللہ عالم کہ نیک اعمال کا کاسب جو ہے ہمارا داہنا ہاتھ ہے, تو نیک اعمال کا بھی ایک نور ہے. اگر آپ کوئی اعمال کر رہے ہیں نیک, اس کا ایک نور آپ کی شخصیت میں جذب ہو رہا ہے, صرف یہ کہ اس وقت وہ انسولیٹڈ ہے, وہ ظاہر نہیں ہو رہا. جیسے کہ ان برائیوں کے اثرات بھی آپ اپنی شخصیت میں جذب کر رہے ہیں, حرام خوری کے اثرات آپ کی شخصیت میں جذب ہو رہے ہیں, یہاں ظاہر نہیں ہو رہا, قیامت میں ظاہر ہو جائیں گے. ایسے ہی ایمان اگر ہے وہ ایک نور ہے جو آپ کے قلب میں ہے, اور اگر اعمال صالحہ کا کوئی آپ نے اکتساب کیا ہے تو اس کا بھی ایک نور ہے کہ جو آپ کی روح کے اندر, آپ کی شخصیت کے اندر جذب ہو رہا ہے. میدان حشر میں یہ دونوں نور ظاہر ہو جائیں گے. بین ایدیہم, یہ قلب کا وہ نور ہے نور ایمان جو سامنے کی طرف ظاہر ہوگا, اور داہنی طرف یہ ان کے اعمال صالحہ کا کے نور کا ظہور ہوگا. وہ اس روشنی کے اندر اس مرحلے کو طے کر جائیں گے. اور جن کے پاس یہ نہیں تھا, جو منافق تھے, جس کے پاس نور ایمان حقیقی موجود نہیں تھا, صرف دعوی دعویٰ تھا اسلام کا اور جھوٹا دعویٰ تھا, ان کے پاس نہ نور ایمان ہوگا نہ نور اعمال صالحہ, وہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے. اور اس کے بعد ایک فصیل حائل کر دی جائے گی, جو نکل گئے وہ جنت میں, جو رہ گئے وہ گویا کہ یہاں عذاب خداوندی کا ظہور ہو جائے گا. اس کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے سورہ مریم میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پل صراط ہے جس پر سے گزارا جائے گا, جو راستہ ہے, یہ جہنم کے اوپر ہے, اور اسی جہنم کے اوپر سے گزریں گے تمام انسان, تمام نیکوکار بھی اور تمام بدکار بھی. تو نیکوکار جو ہے گزر جائیں گے اس پل کو عبور کر کے, نکل جائیں گے آگے اللہ کی رحمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ جو بدکار ہیں یا وہ جو نور ایمان اور نور اعمال صالحہ سے تہی دست پہنچیں گے, وہ وہاں پر ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں گریں گے. تو یہ مختلف اعتبارات سے تعبیرات ہیں جن کو جمع کر کے میں بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مرحلہ ہے جس کا ذکر آیا ہے سورہ حدید میں بھی، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہ ذرا رکو، انتظار کرو، ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں، تمہارے نور سے ہم بھی یہ راستہ دیکھ کر طے کر لیں. لیکن یہ کہ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. تو یہ ہے وہ نقشہ، اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے. اب میں اس کا دوبارہ جو ہے درس نہیں دے رہا ہوں، صرف حوالہ دیا ہے. نورہم یسعى بین ایدیہم وبے ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت اہل ایمان، جنہوں نے کہ اپنے اس ایمان میں نیکیاں بھی کمائی ہیں، نیک اعمال بھی کیے ہیں، قسمت فی ایمانہا، وہ جو خیر جو ہے اپنے ایمان کے اندر اکتساب اعمال خیر بھی کیا ہے، پروردگار اتمام فرما دے ہمارے لیے ہمارے نور کا، کامل کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو. اس کا زیادہ تر حضرات نے جو مفہوم لیا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر کہ کچھ لوگوں کے پاس نور نہیں ہے، اندیشہ ہوگا کہ کہیں ہمارا بھی یہ نور بجھ نہ جائے، تو وہ اللہ سے دعا کریں گے پروردگار ہمارا یہ نور برقرار رہے یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. تو اتمام کے لفظ سے یہ مفہوم لیا ہے. ویسے مجھے اس میں دوسری بات جو ہے وہ زیادہ لفظ اتمام کے حوالے سے قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم. اور وہ یہ کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ نور متفاوت ہوں گے، کسی کو بہت نور ملے گا، کسی کو تھوڑا سا ملے گا. ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا، اگر وہ واقعی مومن صادق ہے تب بھی ہم میں سے کسی کے ایمان کی کیا نسبت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک. باقی ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ نور حقیقی کی کوئی رمق ہی سرے سے موجود نہ ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. لیکن یہ کہ جس کے دل میں کچھ بھی نور ہوگا تھوڑی سی روشنی اسے مل جائے گی، جس کا بہت نور ہوگا اس کو بڑی روشنی ملے گی. چنانچہ حضور کے الفاظ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اتنا نور ملے گا کہ جیسے مدینے سے اس کی روشنی جو ہے صنعاء تک پہنچ رہی ہوگی. اب اس کی انٹینسٹی کا، اس نور کی انٹینسٹی کا تصور کیجئے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کو ایک تصور دیا ہے کہ اتنی روشنی ہوگی کہ جیسے یہاں ہے وہ شخص صاحب ایمان صاحب نور، تو اس کا نور جو ہے صنعاء تک پہنچ رہا ہوگا، وہ یمن کا دارالخلافہ صنعاء، یوں سمجھیے کہ 600-700 میل کا فاصلہ. اور کچھ لوگوں کو اتنی روشنی ملے گی کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج پہ دوہرا رہا ہوں، وہ بھی بڑے خوش قسمت ہوں گے جنہیں یہ نور مل جائے، جس کی مثال ایک ٹارچ کی سی ہے کہ گھپ اندھیری رات ہو، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. اگر کسی کو ایک وہ ٹارچ بھی ملی ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی غنیمت ہوگی، جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. تو یہ روشنی جو ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے. لیکن وہ لوگ پھر اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار بن کر یہ استدعا کر رہے ہوں گے، اے رب ہمارے اس نور کو بھی کامل فرما دے، ہماری کوتاہیاں، ہمارے اس میں غلط بھی کچھ ہمارے ہم سے حرکتیں سرزد ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ دیا ٹمٹما سا رہا ہے. اقبال نے یہ تصور لیا ہے، وہ بچے اور ماں کے درمیان مکالمہ، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بچے جو ہے وہ جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں قندیلیں تھیں، اور جو اس کا بچہ تھا جس پر وہ روتی دھوتی رہی تھی بہت، تو وہ اس کا دیا جو ہے وہ کچھ بجا بجا سا ٹمٹمایا ہوا سا. تو ماں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس بچے نے کہا یہ تمہارے رونے کی وجہ سے، تمہارے آنسوؤں نے میرے اس دیے کے اندر جو ہے اس کی اس روشنی کو کم کر دیا ہے. اس کا تصور کیجئے کہ جس کے پاس وہ ٹمٹماتا ہوا سا چراغ ہوگا وہ اللہ سے دعا کرے گا پروردگار، جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، جس کی وجہ سے ہمارا یہ نور کم ہے. خاص اپنے فضل و کرم سے ہمارے نور کا اتمام فرما دے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے لیے کامل فرما دے ہمارے نور کو. واغفر لنا، اب یہ دیکھیے یہ اس کا ساتھ منطقی رب تھے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے اس کی روشنی کم ہے، ہمارے خطاؤں کو تو کنڈون فرما دے، مغفرت فرما دے، اس کی وجہ سے جو روشنی کی کمی ہے تو خود بخود یہ روشنی جو ہے تیری مغفرت کی وجہ سے یہ روشنی بھی مکمل ہو جائے گی. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تجھے ہر چیز کی قدرت حاصل ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، تیرا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، یہ بات دوسری ہے، واجب نہیں ہے. وہ جس کی چاہے خطا معاف فرما دے، جس کی چاہے غلطی جو ہے اس سے درگزر فرمائے. انک علی کل شیء قدیر، تو یہ ان کی اس وقت کی وہ درخواست ہوگی، التجا ہوگی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اب آخری آیت اور آج کی پڑھ لیجئے، تاکہ پھر صرف تین آیتیں ایک مضمون کی ہیں، وہ ہمارے آئندہ درس کے لیے رہ جائیں گی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدہ کیجئے، جہاد کیجئے، کشمکش کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے. مغلوظ علیہم وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بظاہر ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ اس مضمون میں یہ کہاں آ گیا. یہ کہیں سورہ نساء میں آیت مضمون آتا، سورہ توبہ میں بالکل صحیح ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 یہی ہے، بالکل بعین ہی یہی الفاظ، ایک شوشے کا فرق نہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر، بعین ہی یہ لفظ سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 کی شکل میں موجود ہے. وہاں اس سورت کے مضمون سے بڑی مناسبت ہے، اس کی صاف نظر آتا ہے. کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، وہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، فتح مکہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے، منافقین کی ریشہ دوانیوں کا. یہاں یہ مضمون جو ہے ایک آئلی زندگی کے اندر یہ جو باہمی محبت ہے، اس کو ذرا اس کی لگامیں کھینچ کر رکھنا، یہ اس کا مرکزی مضمون. بیویوں کی محبت اتنی نہ ہو جائے کہ تم کوئی غلط کام کر بیٹھو، اولاد کی محبت ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے کہیں انہیں بگاڑ نہ بیٹھنا، اور اپنے اس لاڈ پیار کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر نہ جھکوانے کا سبب بن جانا، اور ان فرشتوں کے حوالے نہ کر دینا کہ جن کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوگی، جن کا دل نہیں پسیجے گا. یہ مضمون چلا رہا ہے. اب غور کیجئے کہ یہاں بھی ایک ربط ہے. یہی نرمی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ یہاں بھی. اب دیکھیے، پھر میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں جو میں نے پچھلے درس میں وضاحت سے عرض کیا تھا، نبی کی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی، جانب شر میں نہیں ہوتی، جانب خیر میں ہوتی ہے. یہ نرمی، یہ رافت، یہ رحمت، یہ شفقت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمام چیزیں پسندیدہ ہیں، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ شر نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک حد ہے جس سے آگے اگر بڑھ جائیں گے تو وہ ایک خطا کا پہلو اس کے اندر موجود ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی، اب دیکھیے اسی کی مثالیں میں آپ کو دے دوں، یہی آپ کی نرمی تھی جس کی وجہ سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پہلو سے بالکل حضور کی شخصیت کا عکس جو ہے ان کے اندر عکس کامل موجود ہے. رحمت، شفقت، رافت، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، یہی شان ہے جو حضرت ابو بکر کی حضور نے بیان فرمائی. یہی وجہ ہے کہ دونوں حضرات بریکٹڈ تھے، دونوں کی ایک ہی رائے تھی، اللہ کے رسول کی بھی اور صدیق اکبر کی بھی، کہ یہ جو بدر کے جو قیدی ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اپنے اعزاء و اقارب ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ انہیں بعد میں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے. لیکن یہاں غلظت کی ضرورت تھی، یہاں سختی کی ضرورت تھی، سختی کی جگہ پر نرمی. اب یہ چیز در حقیقت نتیجے کے اعتبار سے غلط ہو سکتی ہے. جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی ہونی چاہیے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کے مزاج میں نرمی کا اتنا عمل دخل ہو جائے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں بھی نرمی ہو رہی ہو، تو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا. یہی بات میں نے کہی اولاد کے بارے میں، نرمی بھی چاہیے، سختی بھی چاہیے. اگر نرمی کا غلبہ ہو گیا ہے اور سختی ختم ہو گئی ہے تو آپ اولاد کو بگاڑ دیں گے. بیویوں کے ساتھ نرمی بھی ہو، سختی بھی ہو، احتساب بھی ہو. اگر بہت ہی زیادہ ان کی دل جوئی جو ہے وہ پیش نظر رہی تو وہ تمہاری آتمت کو بھی برباد کروا دے گی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروا. یہ جو سلسلہ مضمون ہے یہ تار جو ہے اسی میں یہ آیتیں پروئی ہوئی ہیں. اس مناسبت کی بنا پر یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں آ گئی کہ نبی آپ کے مزاج میں جو نرمی ہے, جو شفقت ہے, جو رحمت ہے, جو رافت ہے, یہ بڑی پسندیدہ شے ہے, بہت عمدہ شے ہے. لیکن اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں منافقین, اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کفار. آپ کے عفو اور درگزر, آپ کی نرمی کا مستحق جو ہے وہ اہل ایمان ہے. وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اپنے کندھوں کو, بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان کے سامنے کہ جو آپ کے اتباع کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے, وہ نرمی اور شفقت اور رحمت کے آپ کے حقدار ہیں. ان پر تو سختی کرنی ہوگی. آپ کی اپنی مزاج اور مزاج کی مستقل جو یہ نرمی ہے, یہ در حقیقت ان کے لیے اور زیادہ انہیں جری کر رہی ہے, ان کی جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لہذا آپ دیکھیے دو جگہ یہ آیت آ گئی قرآن مجید میں. ویسے سورہ توبہ میں تو گویا کہ اس کے پورے مضمون سے اس کا ربط اور تعلق بہت جلی ہے, نمایاں ہے. یہاں وہ تعلق ذرا خفی ہے, یہاں ذرا گہرائی میں اتر کر تلاش کرنا پڑا ہے کہ یہاں یہ آیت کے سلسلے میں آ گئی کہ وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے کہ نیکی, نرمی, دل جوئی, جذبات کا لحاظ اور پاس, شفقت, یہ پسندیدہ چیزیں ہیں. لیکن بیویوں پر اگر یہ حد سے تجاوز کر جائیں وہ خرابی پیدا ہو جائے گی, اولاد پر اگر یہ نرمی حد سے زیادہ ہو جائے تو ان کو بگاڑنے کا سبب بن جائے گی. اسی طرح اے نبی, یہ منافق اور کافر جو ہیں یہ بھی آپ کی اس رحمت اور شفقت اور رافت کے مستحق نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے ذرا اپنے دل کو سخت کیجئے. وہی لفظ آ گیا جو فرشتوں کے لیے آیا تھا, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. وہی لفظ غلظت جو ہے, وغلظ علیہم, اے نبی ان پر سختی کیجئے. وما واہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک بات اور اس آیت میں, اور دوسری وہ آیت جو اس کی ہم مضمون یا ہم لفظ آیت ہے, اس میں نوٹ کیجئے, جاہد کا لفظ آیا یہاں. یہ جہاد ہے, قتال نہیں ہے. یہ لفظ وہ ہے, یہاں پر اس کا معنی, اس کا مفہوم جو ہے قتال لیا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ منافقین سے حضور نے کوئی قتال نہیں کیا, منافقین سے قتال ہو ہی نہیں سکتا. بیکاز دے آر لیگلی مسلمز, وہ تو قانون مسلمان ہیں, ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی, کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت وہ پڑھتے تھے. حضور نے کبھی قتال نہیں کیا منافقین سے, بلکہ آخری وقت تک انہیں مسلمان مانے رکھا, یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی. تو یہاں جہاد کے معنی کیا ہوں گے؟ کشاکش, جد و جہد, ان کی ریشہ دوانیوں کو روکنا, ان کی سازشوں کو باطل کرنے کی کوشش کرنا, ان کی تمام عزائم جو ہیں ان کو خاک میں ملانا. یہ جو کشمکش ہوتی ہے جہاد اور مجاہدہ, جد و جہد کا ٹکراؤ آپس میں, یہاں اس کے مفہوم وہی لیا جا سکتا ہے. قتال کے معنی میں لفظ جہاد نہیں آ سکتا, اور یہی میں نے بارہا آپ کو بتایا, اس مقام پر کہہ رہا ہوں. ویسے تو یہ لفظ جو ہے بہت سے جگہوں پر قتال کے معنی میں قرآن میں آیا ہے, لیکن یہ دو آیتیں جو ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 اور یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9, یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ یہاں جہاد کا مفہوم قتال نہیں لیا جا سکتا. صرف کفار کا معاملہ ہوتا تو قتال ہوا ہے, کھلم کھلا ہوا ہے, بے شمار جنگیں ہوئی ہیں, لیکن منافقین کے ساتھ کسی جنگ کا ہمیں سیرت مطہرہ میں کوئی سراغ نہیں ملتا. لہذا یہاں وہی کشمکش اور مقابلہ مراد ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.